صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ، ادوبے صحابہ کے سینے جلاؤ، صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ، ادوبے صحابہ کے سینے جلاؤ، صحابہ کی عظمت
اصحاب محمد حق کے ولی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی،
انہیں سے ہے کامل یا اسلام۔
السلام علیکم، میرا نام مصطفیٰ ہے۔
السلام علیکم،
میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے،
آپ کا پروفیشن بتائیں۔
میں کنسٹرکشن لائن میں ہوں
جی۔
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے بالکل ہی ایک ون سائڈڈ سے بات چیت چل رہی ہے شیعوں کے خلاف، ایک شیعہ عالموں کو بھی کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ؟ اچھی گفتگو ہو جاتا
ہے۔
اب جیسا کہ منظور نعمانی صاحب ہے، اور یہ پورے جو ہے ہاروں کیسا مانوں کہ یہ امریکن ایجنٹ تو نہیں ہے یہ جو لڑا رہا ہے ہمارے کو؟ کیونکہ آیت اللہ خمینی نے یہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے شیعہ سنی جو ہے جو بحثاں کر رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا یا ہاتھ بن کے پڑھنا، جبکہ
ابھی آپ لیکچر دے رہے ہیں، آپ کنسرن بتائیے، لیٹ می آنسر دیٹ۔
جی ہاں،
میں سنیے سنیے ایک منٹ،
جبکہ دشمن
اپنی بات
کاٹنا چاہ رہا ہے،
آواز کم کر دوں گی
دشمن۔
بس بھائی صاحب، ابھی آپ جذباتی ہو جا رہے ہیں، ایک سیکنڈ، میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں کو بیان کرنے کی اچھی عادت ہے، ایک منٹ، میں نے ایک منٹ، مجھے بولنے نہیں دے رہے آپ نے کس طرح، مجھے بولنے دو یار، مجھے بولنے دو میرے بھائی، آپ کی بات سن لیا، مجھے بولنے دو۔ اب آج تک جب ہمارے صحابہ کو گننے کی مجلسیں رکھی گئی، ہمارے کوئی سنی اکابر علماء کو بلایا گیا وہاں پہ؟ آپ جب وہاں پہ ہمارے اکابر علماء کو بلانا شروع کر دیں گے ہر مجلس میں، ہماری ہر اس مجلس میں آپ لوگوں کو بلانا شروع کر دیں گے۔
انہیں سے ہے کامل یا اسلام واللہ، ہے محفوظ اب تک یہ قرآن واللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فہیم بحیثیت ناظم جلسہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آج شام یعنی 9 نومبر 2013 عیسوی بروز ہفتہ اور محرم کی پانچویں شب 1435 ہجری کو گاندھی بھون آڈیٹوریم پر آج کی اس پرنور محفل میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے پسندیدہ اور ہر دل عزیز مقرر برادر عمران کو آج کی تقریر کے لیے مدعو کروں، میں آپ تمام کو IREF اور برادر عمران کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن شہر حیدرآباد کا فروری سن 1998 عیسوی سے قائم کیا گیا اسلامی دعوت دین کا ادارہ ہے، جس کے بانی و صدر برادر عمران ہے۔ IREF کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں دین اسلام کی دعوت پیش کرنا اور ساتھ ہی ساتھ مسلم معاشرے میں اصلاح کا بھی کام قرآن و صحیح احادیث کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فہم و منہج کے تحت پیش کرنا ہے۔ ہر ہفتے کے دن دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک محترمہ امت المتین کا درس قرآن اور سوالات و جوابات کی نشست ہوتی ہیں، اس سے پہلے کہ ان کے شاگردات بھی اسلامی عنوانات پر تقاریر کرتی ہیں۔ ہر ہفتے کے دن ہونے والے یہ پروگرام، جن کی تفصیلات میں نے ابھی بتائی، صرف مسلم اور غیر مسلم خواتین کے لیے ہوتے ہیں، اور جو IREF کے شعبہ خواتین پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر اتوار کو جناب عمران کے شاگرد اسلامی عنوانات پر تقاریر کرتے ہیں، جس کے بعد جناب عمران خود سوالات و جوابات کی نشست منعقد کرتے ہیں. ہر اتوار کا یہ پروگرام مسلم اور غیر مسلم مرد و خواتین کے لیے دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک آئی آر ای ایف کے دفتر واقع ہمایوں نگر پر منعقد کیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ اب تک جناب عمران نے بین الاقوامی سطح پر جن ممالک کے اسلامی دعوتی دورے کیے ہیں وہ ہیں امریکہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ملیشیا، سنگاپور، آئرلینڈ، بینکاک، دبئی، قطر، کویت، سعودی عربیہ وغیرہ. الحمدللہ اس کے علاوہ جناب عمران نے ہندوستان میں جن مقامات کا اسلامی دعوتی دورہ کیا ان میں لاڈنو، مکرانہ، جودھ پور اور نصیر آباد راجستھان میں، چندرپور مہاراشٹرا میں، بھدرک کیونجھر اڑیسہ میں، سیونی مدھیہ پردیش میں، اسی طرح گنٹور، ورنگل ہماری ریاست آندھرا پردیش میں شامل ہے. آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی جناب افتخار شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سہ نشین پر تشریف لائیں. اب میں جناب عیسیٰ مصری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سہ نشین پر تشریف لائیں. ہم سب کے ہر دل عزیز اور عمران بھائی کے بچپن کے دوست میر محتشم علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سہ نشین پر تشریف لائیں. اب میں آپ تمام کو آج کے مہمان خصوصی جناب افتخار شریف صاحب کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ جناب افتخار شریف صاحب پہلے ایسے ہندوستانی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں جنہیں حکومت ہند اور حکومت امریکہ نے دوہری شہریت سے نوازا. یعنی افتخار شریف صاحب دا فرسٹ انڈین ٹو بی ایوارڈیڈ ڈویل سٹیزن شپ آف دا یو ایس اے اینڈ انڈیا. اللہ کے فضل و کرم سے جناب افتخار شریف صاحب سماجی خدمات، خوش مزاجی، انسانی جذبہ ہمدردی اور خوب محنت و لگن سے ایک کامیاب بزنس مین کے حیثیت سے کافی مشہور و معروف ہیں، اور ان کے جذبہ خیر سگالی نے ایک باوقار اور ایک باعزت مسلمان شخصیت کی حیثیت سے انہیں امریکی صدر جناب اوباما، ہندوستانی وزیر اعظم منموہن سنگھ، محترمہ سونیا گاندھی، جناب ایل کے اڈوانی، ہندوستانی صدر جناب پرنب مکھرجی، آنجیہانی جناب راجشیکھر ریڈی صاحب، جناب چندر شیکھر راؤ صاحب، شہر حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ جناب اسد الدین اویسی صاحب، اور ایسے ہی کئی اور اعلی مقام پر فائز لوگ جناب افتخار شریف صاحب کو اپنی قربت میں رکھنا پسند کرتے ہیں. جناب افتخار شریف صاحب کئی چھوٹے اور بڑے تجارتی اداروں کے ممبر یا سیکرٹری یا سی ای او جیسے عہدوں پر فائز ہیں، اور بالخصوص امریکہ کے شہر شکاگو کے نیشنل بینک کارڈ کارپوریشن میں بھی اہم مقام رکھتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جناب افتخار شریف صاحب کو بینکنگ اور معیشت سے تعلق ہے، جناب افتخار شریف صاحب کو اللہ مدد کرے تاکہ وہ قرآن کے غیر سودی معاشی نظام کو عام کرنے کا کام انجام دے. آمین. اب میں جناب افتخار شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطب اللہ پور حیدرآباد میں ہوئے برادر عمران کے پروگرام جس کا عنوان تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالمی بھائی چارگی کے لیے کی ڈی وی ڈی کی رسم اجرا کریں. جناب افتخار شریف صاحب. تو آئیے اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سہ نشین پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر بعنوان عظمت صحابہ گستاخ صحابہ کے جواب میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تحت اپنا بیان شروع کریں. جناب عمران.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, اس سہنشین پر موجود مہمان خصوصی جناب افتخار شریف صاحب کا, اس سہنشین پر موجود میرے معزز مہمان جناب عیسیٰ مصری صاحب کا, میرے ہردل عزیز ساتھی جناب محتشم صاحب کا, اس پروگرام کے ناظم جلسہ جناب فہیم کا, سامعین و ناظرین میں موجود میرے تمام بزرگوں کا, میرے بھائیوں کا اور میری بہنوں کا, میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, میری آج کی تقریر کسی تہوار کے پٹاخے یا کسی شادی بیاہ کی تقریب کے پٹاخے نہیں ہیں, بلکہ میری آج کی تقریر گرجتے ہوئے بادل کی آواز ہے. میں آج مغل سلطنت کے بادشاہوں اور ان کے درباروں کے درباریوں کے بارے میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہوں. میں آج دکن کے نظام اور اس کے چیلوں کے بارے میں بات کرنے والا نہیں ہوں. میں آج آپ میں سے کسی کے باپ اور آپ کے کسی خاندان والے کے بارے میں بات کرنے نہیں ٹھہرا ہوں. میں آج میرے باپ یا میرے خاندان والوں کے بارے میں بات کرنے نہیں ٹھہرا ہوں. میں آج ٹھہرا ہوں ان کمبختوں کا جواب دینے جو اللہ کے رسول کے ساتھی علیہ ایمان کی گستاخی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آج اس یقین سے ٹھہرا ہوں کہ اگر میں میرے نبی کے صحابہ کی عزت کو بچانے کے لیے آواز نکالتا ہوں تو اللہ کائنات میں میری عزت کو بچانے کے لیے کئی ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ کے دین سے جڑ جائیں گے اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی اہل ایمان کی عزت کو بچانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ میرے عنوان کا اعلان کیا گیا, عظمت صحابہ گستاخ صحابہ کے جواب میں, سب سے پہلے صحابہ کہتے کسے ہیں. ہم نے بہت تعجب کیا جب ہم چند ہمارے مسلمان حضرات سے بات کر رہے تھے, ہم نے پوچھا بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. میں آپ لوگوں سے کوئی پرانے زمانے کی بات, کوئی گاؤں کھیڑے کی جہاں پہ علم نصیب نہیں ہے, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایسے مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے خاندان سے ہیں, پڑھا لکھا, جو آج کا کانٹمپرری یونیورسٹی ایجوکیشن اکیڈمکس, جس کو نماز پڑھنا معلوم ہے, روزے رکھنا معلوم ہے, افطاری خوب پکا کر کھانا معلوم ہے. ایسے مسلمان سے پوچھے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, علی کون تھے, تو بولا کہ وہ نبی تھے, نعوذ باللہ. ہم نے بعض کو پوچھا صحابی کون ہوتے ہیں, بولے نہیں معلوم. ہم نے پوچھا ابو بکر صدیق عمر کون تھے, بولے شاید نبی تھے, استغفر اللہ علیہ وسلم. کا مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کو پوچھا جائے فلم انڈسٹری کے فلاں کا بابا کون ہے, دادا کون ہے, تو بابا دادا کا بھی نام بولتے ہیں, ہونے والے بچے کا بھی نام سن کے رکھتے. تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جب پوچھے تو پتہ ہی نہیں صحابی کون ہوتا ہے. تو سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. صحابی جو لفظ ہے یہ ایک کو کہتے ہیں, صحابی اس کی جمع ہے صحابہ, صحابی سنگولر ہے, صحابہ پلورل ہے. صحابی کہتے ہیں اس مسلمان کو, اس مسلمان مرد یا اس مسلمان عورت کو صحابی کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر, تبلیغ کرنے پر اسلام قبول کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی حالت میں زندہ رہا یا زندہ رہی, اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب آئی. صحبت سے صحابہ ہے. بھائی کیسی صحبت میں رہتے ہو تو تم لوگ, اگر مان لیجئے ہم میں سے کسی کو آوارہ صحبت ملتی ہے تو لوگ تھوکتے ہیں, کہتے ہیں کمبخت آوارہ صحبت چھوڑ دے. اگر کسی کو نیک مسلمان کی صحبت ملتی ہے, کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے بھائی آپ کی صحبت میں تو علماء رہتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی قسم ہے
کائنات میں ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اثر آ جائے. اللہ کی قسم ہے رشک کا مقام کہ ایسی صحبت کسی کو ملے کہ وقت کے رسول ان کے ساتھی ہو, وقت کے رسول ان کے استاد ہو, وقت کے رسول انہیں قرآن سکھاتے ہو, وقت کے رسول انہیں اسلام بتاتے ہو. ایسے صحابہ کو کمبخت گالی دینے والے اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں, لگ بھگ جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر تقریر کی, جب آپ نے خطاب کیا, آپ نے واعظ دیا, تو تاریخی اعتبار سے تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ لگ بھگ 140,000 ایمان والے آپ کے اس تقریر میں موجود تھے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لگ بھگ 140,000 صحابہ تھے. اور جو کمبختے ہمارے نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ان میں سے بمشکل 13-14 ایمان پر تھے, باقی کے کافر ہو گئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان. لیکن ہم سنی مسلمانوں کو اپنی ذاتی زندگی کے ضروریات, بیوی بچوں کو پالنے سے اور بیوی بچوں کو شوہروں کی خدمت, باہر گھومنے پھرنے سے, شادی کے تقاریب سے فرصت ہی کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی دینے والے کے بارے میں ذرا غور کریں کہ ہمارے نبی کے ساتھیوں کو کوئی گالی بھی دیتا ہے. ہم ان سے دوستی بھی کرتے ہیں, ہم انہیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں, ہم ان کی دعوتوں میں جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سیکولر بتانے کے لیے اتحاد بھائی لڑنا نہیں چاہیے, سب کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ کی ماں کو بہن کو کوئی گالی دیا تو ساتھ رکھتے, اپنے رکھتے. ارے اللہ کی قسم ہے ایسے کروڑا ماں باپ قربان ہیں ہمارے نبی کے صحابہ پر. صحابی کو گالی دینے والا ہمارا دوست ہو سکتا؟ صحابی کو گالی دینا نبی کی تربیت کو کچھ بولنے کے برابر ہے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ صحابہ وہ صحابہ ہے جس کو اللہ نے وہ مقام دیا, وہ مرتبہ دیا. کبھی سوچو آپ لوگ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیدا کیا, ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا, اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, ان کے بھی صحابہ تھے. لیکن یہ صحابہ کوئی معمولی صحابہ نہیں ہے. اللہ نے ان کے مقدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لکھ کر رکھا تھا. یہ اس وقت پیدا ہوئے جب یہ قرآن نازل ہو رہی تھی, یہ اس وقت پیدا ہوئے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس قرآن کو دنیا میں عام کرنے کی, یہ اس وقت پیدا ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بن جاتی تو یہ لوگ اپنی جانیں نچھاور کرتے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ اور میں تو اتنے بدبخت ہیں اللہ کی نظر میں. اللہ نے سوچا کہ کمبخت ہو تم لوگ, 1400 سال کے بعد پیدا ہو, تم تو قابل ہی نہیں ہو اس سے پہلے پیدا ہونے کے. کئی بار ہمارے دماغ میں آتا کاش ہم نبی کے زمانے میں ہوتے, ہمارے ایمان والے اگر نبی کے زمانے میں ہوتے تو منافق یا کافر ہوتے. اللہ کا شکر ہے کہ اب پیدا کیا, اب موقع دیا اس نبی کی اطاعت کرنے کی اور قرآن کی جو ہے تعلیم کو عام کرنے کی, پھر بھی ہم نہیں کرتے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو اور مجھے ایک مسلمان کے ناطے بے شمار مقامات پر حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 132 میں کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 92 میں یہی کہا. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52 اور 53 میں کہا. اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 33 میں ہی کہا. اللہ نے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13 میں کہا. سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12 میں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور کہا ہم کو سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں کہ آپ کے رب کی قسم ہے. آپ کا رب کون ہے؟ کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے قرآن میں, اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری فیصلہ کرنے والا نہ مانے تو یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اے نبی
اگر یہ لوگ آپ کو اپنا آخری فیصلہ سنانے والا نہیں مانتے، آپ کے فیصلے کے بعد کسی اور کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، آپ کے رب کی قسم ہے، اللہ خود کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں. اور جب آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، ان سے جب کہہ دیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، آپ کے فیصلے کو اگر دل سے قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں ارے بھائی اب یہ کرنا ہے، اگر اس کیفیت میں بھی ہے خوشی سے راضی نہیں ہوتے، تو اللہ کہتا ہے تب بھی یہ ایمان والے نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے کچھ دنیا میں نمونے پیدا کیے، ایگزامپلز پیدا کیے. اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 میں کہا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے وہ صحابیات جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، یہ تمہاری مائیں ہیں. کون ہے یہ؟ امہات المومنین، ایمان والوں کی ماں ہے یہ. دنیا میں اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو گالی دیتا ہے تو عزت والا ہے یا ذلیل ہے وہ؟ کیا وہ کمبخت جو امت کی کوئی ماں کو گالی دیتا ہے وہ کیا ہوا پھر؟ ہاں صحیح جملہ ہے، ہرگز اس سے انکار نہیں کیا سکتا. خود کی ماں کو گالی دیا تو ذلیل ہے. ہمارے نبی کی بیوی جو ہمارے لیے ماں ہے امت کی، اس میں سے کسی کو کچھ برا بلا کہا تو کمبخت ذلیلوں کا سردار ہے. اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی پر جو لوگ ایمان لائے ان کی شان میں ایک دو مقامات پر ذکر نہیں کیا، بے شمار جگہ نبی پر ایمان لانے والے صحابہ کی عظمت کی گواہیاں دی. اب سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 160، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 172، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 63، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 72، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 9، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 19، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 18، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29. ان پورے مقامات پر نبی پر ایمان لانے والوں کے بارے میں فضیلتیں اللہ نے بیان کی. یہ میں مختصر سا جو آپ لوگوں کو تعارف صحابہ کا دے رہا ہوں، یہ صحابہ کے تعارف کے بعد جب میں عنوان میں جاؤں گا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. صرف ایک چیز ان کی جو اللہ نے ان کے مقدر کیا، وہ ایک چیز اتنی عظیم ہے کہ ساری کائنات اگر تڑپ جائے، سو سو بار اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کائنات میں زندہ کر دیں، تو صحابہ کی وہ ایک عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی گیس کر سکتا ہے وہ عظمت کیا ہے؟ اگر کوئی صحیح گیس کریں گے تو ان کو میں یہاں سے ڈی وی ڈی گفٹ کروں گا انشاءاللہ. میرے کو آواز سننے نہیں آئی اس لیے گفٹ نہیں کر سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. ارے تم وہی والے تھے باہر ڈی وی ڈی خرید لے کے جاؤ جاتے اگر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسے نصیب کر لوگے؟ یہ تو اللہ کا مخصوص رحم ہوا، کرم ہوا. اللہ نے سب سے افضل نبی کو اگر پیدا کیا کائنات میں، تو سب سے افضل نبی کے لیے سب سے افضل ساتھی پیدا کیے. اور جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو مسلمانوں پر دور گزرے، میں بالکل مختصر میں میری ایک ایک تقریر کے حصے کو یاد رکھیں کیونکہ آگے آپ لوگوں کو تقریر کے دوران یہ بہت کام آنے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رسول تھے تو وہ سب کے سردار تھے، حاکم تھے، وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے فیصلے کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو خلفائے راشدین کا دور آیا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4629، ولیوم 3 حدیث نمبر 4629، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 حدیث نمبر 273، حدیث نمبر 273، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک 30 ایئرز تک خلفائے راشدین کا دور رہے گا. راشد عربی میں کہتے ہیں انتہا سے زیادہ صحیح راستے پر ہدایت پایا ہوا. میرے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین کا دور رہے گا. صحیح مسلم جلد نمبر 5 حدیث نمبر 1820 1821 1822 اور صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 329 اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے. یہ 12 خلفاء اور 30 سال تک خلفاء راشدین کا دور. راشدین مطلب بالکل صحیح راستے پر جو خلافت ہے یہ 30 سال تک رہے گی. میں کس کی بات سنا رہا ہوں یہ؟ ہاں اردو آ رہی پوروں کو سمجھ میں حدیث بولا نا. کس کی بات رہتی حدیث؟ کسی امام کا فتویٰ، کسی عالم کا فتویٰ. قرآن کے بعد ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ ایک میں فتوے کو عالم کے نہیں مانا تو کیا اسلام سے باہر ہو؟ تو حدیث کو نہیں مانا تو پورے دن گواہی دے رہے ہیں بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بعد 30 سال تک خلفاء راشدین کا دور اور میرے بعد 12 خلیفہ آئیں گے. کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل فیوچر کے بارے میں بتا کر تصدیق کی کہ 30 سال تو بالکل سیدھا راستہ رہے گا، اس کے بعد 12 خلیفہ آئیں گے. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 51 سال، کتنے سال؟ 51 سال کے بعد آپ کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آئی. کتنے سال کے بعد آئی؟ لگ بھگ 51 سال کے بعد، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 61 ہجری 680 عیسوی میں آپ کربلا میں شہید کر دیے گئے. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس تاریخ آتی ہے اس زمانے سے خلفاء راشدین 30 سال تک، اس کے بعد بنو امیہ یہ نسل والے مسلمانوں کے حکمران بنے. کون بنے؟ بنو امیہ والے. بنو امیہ کے بعد کون بنے؟ عباسد. عباسد کے بعد بے شمار لوگ خلیفہ، ہر جگہ ایک ایک کونے میں ایک ایک خلیفہ بن گیا مسلمانوں کا. پھر اس کے بعد عثمانی خلافت کا دور آیا. ان کا دور کب سے کب تک چلا میں آج تک کی تاریخ تک بتا دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے 570 کرسچن ایرا، 570 عیسوی میں پیدا ہوئے. آپ کو نبوت دی گئی 610 عیسوی میں، 610 میں آپ کو اللہ نے نبی بنا کر منتخب کیا آپ کے 40 سال کی عمر میں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبی کی حیثیت سے اس زمین پر چلے اور پھرے اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. یعنی 610 سے 23 سال، 633 تک. 633 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس کے بعد خلفاء راشدین کا دور آیا 633 سے لگ بھگ 662 تک، یا 632 سے 661 تک خلفاء کا دور تھا. 661 کا مطلب ہوتا ہے ساتویں صدی. ساتویں صدی سے لے کر آٹھویں صدی تک بنو امیہ تھے. آپ لوگوں کو تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہوں گا یہ سبجیکٹ، لیکن یہ نہیں سمجھے تو آگے کی تقریر نہیں سمجھ سکتے میری. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کون کون کی ہے. خلفاء راشدین، خلفاء کے بعد بنو امیہ والے ساتویں صدی سے آٹھویں صدی تک، پھر بنو امیہ کے بعد عباسد آٹھویں صدی سے تیرہویں صدی تک، پھر عباسد کے بعد کئی خلیفہ بن گئے چپے چپے پہ، ہر جگہ پہ ایک لیڈر بن گیا. اس کے بعد 16ویں صدی میں عثمانی خلافت آئی. عثمانی خلافت کا مطلب ترکیوں کی خلافت. ترکڈو ترکڈو بولتے بولتے نا ہم لوگ مسلمان یہاں پہ رہے، ہمارے کو ترکڈو بولتے ہیں. یعنی ترکیوں کی خلافت آئی، عثمانی خلافت. یہ کب آئی؟ یہ 16ویں صدی میں آئی. اور اس خلافت کو ختم کرنے والا کوئی غیر مسلمان نہیں تھا، آفیشیلی اس کو ختم کیا مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا. اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں میں کوئی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈیموکریٹک ہیں، ہم ڈیموکریسی کے ذریعے سے جو ہے جینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس خلافت کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کب ہوا؟ 3 مارچ 1924 عیسوی کو ہوا. یعنی 1924 تک کم سے کم کسی ذریعے سے کوئی خلیفہ رہا کرتا تھا. 1924 کے بعد ہمارے پاس خلافت مکمل ختم ہو گئی. اور 1924 سے تو کئی چیزیں آپ لوگوں کو خود معلوم ہے آج تک کیا چل رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت ان کے تحت رہی ہے. اب جب اتنے پورے میں نے واقعات سنائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج آپ اور میں یہ مانتے ہیں کہ امت بٹ گئی، کئی فرقے بن گئے، کئی جماعتیں بن گئے، کئی دکانیں کھل گئیں، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے آج. لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی امت میں فرقے کتنے ہیں، تو ایک مشہور حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 171 جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقتن، ان قریب میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ سوائے ایک کے. فوری صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ جو ایک جہنم میں نہیں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ کہا آج کے دن، جواب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں اور میرے بعد میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، اس طریقے پر جو بھی رہیں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جو اس طریقے سے ہٹ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ ضرور جہنم میں جا کر رہے گا. کا مطلب آپ کو اور مجھے اس بات سے نصیحت کر دی گئی ہے کہ ہم کو صحابہ کے طریقے پر اسلام قبول کرنا ہے. اس میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ پھر سمجھا دیتا ہوں. سب کو کلیئر ہے؟ پکی بات ہے؟ ماشاءاللہ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور کے بعد جو لڑائی اور جھگڑے مسلمانوں میں شروع ہوئے کہاں سے؟ خاص طور پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروعات میں جب جھگڑے شروع ہوئے تو سب سے پہلا مسلمانوں میں فرقہ پڑا. اور پوری قرآن، جب آپ یہ پوری قرآن پڑھتے ہیں تو اس پوری قرآن مجید میں کہیں بھی سنی بول کر لفظ نہیں آیا، کسی حدیث میں سنی بول کر لفظ نہیں آیا. یہ سنی اور شیعہ یہ دو اہم نام اکثر ہم سنتے ہیں مسلمانوں میں، سنی شیعہ ہوتے بھائی. اور کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سنی اور شیعہ دنیا میں 50-50% ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 50% شیعہ ہیں 50% سنی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں 92% سنی ہیں 8% شیعہ ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں لگ بھگ مسلمان 30 کروڑ ہیں، اس میں بمشکل 12-13% شیعہ ہیں، باقی کے پورے سنی ہیں الحمدللہ. لیکن میڈیا نے اس طرح پریزنٹ کیا کہ گویا مسلمان آپس میں لڑکے دو بڑے گروپ بن گئے سنی شیعہ 50-50%. بالکل نہیں ہے، سنی 92% ہے. ہندوستان میں سنی لگ بھگ 85-87% مسلمان آبادی میں سنی رہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ سنی کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو ہمارے میڈ ان انڈیا ڈیفینیشن میں بہت سارے ڈیفینیشن ہیں. میڈ ان انڈیا کا ایک ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنی بولے تو ثابت ایمان والا. ہم نے کہاں سے نکال کے لایا؟ اللہ کو معلوم. میرے ایک دوست ہیں نان مسلم، وہ بیچارے میرے کو بولے کہ عمران بھائی میرے کو معلوم سنی بولے تو، روہت نام ہے ان کا، بولے عمران بھائی سنی بولے تو ثابت ایمان والے کو بولتے ہیں. ہاں بولا وہ تو میرے کو نہیں معلوم بھائی، قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا، حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا، پھر سنی کس کو بولتے؟ تو میکسیمم ہمارے لوگوں کو سنی کا مطلب یہ معلوم ہے کہ مثبت ایمان والا. دوسرا ایک ڈیفینیشن ہے میڈ ان انڈیا، وہ کیا ہے پوچھو؟ سن کے ایمان لاتے بھائی، ہم سن کے ایمان لاتے انہیں سنی. ارے بھرا رہا تو کیا کرتا، ایمان نہیں لاتا. سن کے ایمان لائے تو سنی نہیں بولتے، ثابت ایمان والے کو بھی سنی نہیں بولتے. سنی کے پیچھے تاریخ ہے. ہوا یہ کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت کے بعد بعض بیوقوف ان کے دور کے، بعض جاہل، بعض بدبخت ان کے دور کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بولے کہ تم امیر المومنین نہیں، تم امیر الکافرین ہے، بولے نعوذ باللہ، تم کافروں کے امیر ہے. بولے یہ پہلا فرقہ پڑا مسلمانوں میں. فرقے کس میں ہیں؟ اسلام میں ہیں یا مسلمانوں میں؟ اسلام میں کبھی فرقہ نہیں ہے، فرقے مسلمانوں میں ہیں. اللہ کے نبی جو پیشن کو ہی دیے، میرے بعد 73 فرقے ہوں گے. پہلا فرقہ شروع ہوا اعلان کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، انہوں نے کہا اے علی تم امیر الکافرین ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتے تم. یہ فرقے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم خوارج ہو. خوارج، آپ لوگ کبھی اگر کوئی آڈیٹوریمز وغیرہ پہ، یہ پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اکثر کا کوئی بھی، اچھا وہاں دکھ رہا ہے ایک ایگزٹ بول کے شاید لکھا ہوا ہے. ایگزٹ کو اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو عربی میں کہتے ہیں خارج، خارج ہو جانا، باہر نکل جانا، خوارج. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرقے کو کہا تم لوگ خوارج ہو، مطلب تم لوگ اسلام کے باہر چلے گئے ہو، تم لوگ وہ بات کر رہے ہو جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے. وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ امیر ال، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب سے پہلا فرقہ پڑا. خوارجیوں کا فرقہ. خوارج کے فرقے کے تحت چار گروپ بنے, خوارج کے تحت چار گروپ. عبادیہ ایک گروپ بنا, عبادیہ خوارج کا گروپ آج بھی عمان میں موجود ہے, عمان کی سلطنت عبادیہ گروپ ہے. اس کے علاوہ ازرخی, ہرورا اور فوزی, یہ تین گروپ بنے خوارج میں, اور اس کے علاوہ یہ تینوں ایکسٹنکٹ, ایک بچ گیا عبادیہ. اس کے علاوہ اب ایک گروپ بنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بولا کہ اے علی ابن طالب ہم آپ کے گروپ والے ہیں اور ان دونوں کے بھی خلاف ہیں. کن دونوں کے خلاف ہیں؟ ایک خوارجیوں کے بھی خلاف ہیں اور ایک معاویہ اور ان کے لوگوں کے بھی خلاف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ جو اپنے آپ کو بولے کہ اے علی ہم آپ کے ساتھ ہیں, خوارج کے بھی خلاف ہیں, معاویہ کے بھی خلاف ہیں, یہ اپنے آپ کو پکارنے لگے شیعہ آنے علی, ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ ہیں. عربی میں شیعہ کا معنی, قرآن نے شیعہ کا لفظ چار مقامات پر استعمال کیا ہے. قرآن میں شیعہ کا لفظ چار مقامات پر آیا ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159, سورہ انعام. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 69, سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15, اور اسی طریقے سے جو چوتھا مقام قرآن میں سورہ خمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 51. لیکن چاروں بھی مقامات پر شیعہ نیگیٹو میننگ میں قرآن میں یوز ہوا ہے, شیعہ پازیٹو میننگ میں قرآن میں استعمال نہیں ہوا. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اپنے دین کے ٹکڑے کر لے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے, اللہ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کر دے گا. وہاں پہ شیعہ اللستہ, شیعہ گروپ کے معنوں میں آیا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 69 میں موب کے معنوں میں آیا, موب مطلب ایک بڑا گروپ بن گیا کوئی جس پہ حملے کرتے یا فساد کرتے, اس کو موب کہتے ہیں. شیعہ موب کے معنی میں آیا, کہیں بھی پوزیٹو سنس میں نہیں آیا. شیعہ آنے علی کا آج شارٹ فارم ہے شیعہ. اب جو لوگ شیعہ بنے ان کے اندر گروپس نکلے, شیعوں کے تین مین گروپ بنے. ایک اپنے آپ کو اتنا اشری شیعہ بولے, ایک اپنے آپ کو اسماعیلی شیعہ بولے, ایک اپنے آپ کو زیدیہ بولے. جو زیدیہ فرقہ بنا شیعوں کا یہ آج باقی نہیں رہا. اب بچ گئے دو گروپ, جو اپنے آپ کو اتنا اشری بولے اور جو اپنے آپ کو اسماعیلی بولے. اسماعیلیوں کے تحت جو گروپ بنے, ایک گروپ بنا سات اماموں پر ایمان لانے والوں کا اور ان کے نیچے آئے خرامتا کہہ کر. ایک دوسرا گروپ بنا اسماعیلیوں کے نیچے, یہ فلو چارٹ ہے اس کا, یہ شیعوں کا فلو چارٹ ہے. ایک گروپ بنا اسماعیلی, اس کے نیچے آئے سیون ورس کہہ کر, سات اماموں کو ماننے والے, ان کے نیچے خرامتا آئے. دوسرا گروپ بنا نزاری کہہ کر, اور نزاری دیکھیے یہاں پہ ہے نزاری کا گروپ. نزاری کے گروپ کے نیچے دو لوگ آئے. کون کون آئے نزاری کے نیچے؟ کھجے اور دروس, یہ دو اس کے نیچے آئے, کھجے شیعہ. اور اس کے بعد تیسرا گروپ بنا مستعلی کا, مستعلی کے نیچے طیبی آئے, طیبی کے نیچے بہرے آئے. بہروں میں داؤدی بہرے, سلیمانی بہرے, جفن بہرے, علوی بہرے, علیوی بہرے, ہبیتا بہرے, اتبال مالک بہرے, اور اب پروگریسو بہرے. یہ پورے ایک گروپ بن کے یہاں پہ آ گئے. جو اتنا اشری شیعہ ہے, جو اتنا اشری شیعہ ہے, اتنا اشری کا مطلب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اتنا اشر کہتے ہیں دس کو, اتنا اشر بارہ کو کہتے ہیں. بارہ اماموں کو ماننے والا جو گروپ ہے, یہ دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں, پہلے مسلمانوں میں شیعہ کتنے ہیں صرف, پوری دنیا کے مسلمانوں میں شیعہ کتنے فیصد ہیں؟ 8%. وہ 8% کو اگر کاؤنٹ کرے تو اس میں سے 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ 98% ہے لگ بھگ, یعنی کہ میجورٹی 12 اماموں کو ماننے والوں کی ہے, باقی میں باقی کے چھٹ گئے. اب یہ جو میجورٹی شیعہ ہے اتنا اشری کی, ان کو جعفری فقہ والے شیعہ کہتے ہیں. جعفری فقہ امام جعفر جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں, جعفری فقہ کے جو شیعہ ہیں ان کے اندر پھر گروپس بنے, اخباری, اصولی اور شیخی, یہ تین گروپ بنے. پھر اس کے نیچے چار گروپ بنے, علیوی, الوی, بیکتشی, الحق, یہ پورے شیعوں کے گروپس ہو گئے. جب یہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہنے لگے اور خوارج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بولے؟ نعوذ باللہ امیر الکافرین بولے. بچ گئے کون تھے؟ اب دیکھو مسلمانوں میں کیا ہوا, اختلاف ہوا. ایک بولے ہم علی کے خلاف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ امیر الکافرین ہے بولے، یہ گروپ بن گیا خوارج ہو گیا. دوسرا بولا ہم آپ کے ساتھ ہیں معاویہ کے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان سب کے خلاف ہے بولے. یہ بن گئے شیعہ جس کا پورا ایک گروپ کا نقشہ بن گیا آپ کے سامنے. تیسرے جو لوگ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی شخص نے آ کر کہا کہ اے ابو ہریرہ یہ حدیثوں میں کافی جھگڑے ہیں، ہمارے لیے یہ قرآن کافی ہے. ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ اگر تو صرف قرآن کو مانتا ہے، انا اہل الحدیث، میں اہل حدیث ہوں، میں قرآن کو حدیث کی روشنی میں مانتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر خوارج بولے کہ اے ابن عباس قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہے. ابن عباس نے جواب دے کر کہا انا اہل السنہ والجماع، میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قرآن کو نبی کی سنتوں کے تحت مانتے ہیں اور نبی کی سنتوں کو صحابہ کے بڑا گروپ جیسا سمجھا ویسا سمجھ کر مانتے ہیں، اپنی منمانی سے نہیں مانتے، میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں. یہ دو الفاظ کہاں سے ہیں؟ اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث سمجھ میں آ گیا؟ صحابی نے ان کے رد میں کہا. کس کے رد میں؟ جو کہتے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے حدیث نہیں چاہیے، جو کہتے تھے ہمارے لیے قرآن اور بعض حدیثیں لے لیں گے لیکن صحابہ کی اہمیت نہیں ہے، ان کے جواب میں یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے اور کہا گیا، جب ان کو جواب دینے کہا گیا نا اہل الحدیث، بولے ابو ہریرہ بولے کہ کمبخت تو صرف قرآن کہتا ہے، میں تو اہل حدیث ہوں، میں قرآن کو حدیث کی روشنی میں مانوں گا. ابن عباس نے کہا ہے نا اہل السنہ والجماع، کمبختو تم کہتے ہو کہ سنت چھوڑ دو، صحابہ کو چھوڑ دو، میں تو سنت کو بھی مانتا ہوں اور سنت کو سمجھنے صحابہ کے اجماع کو دیکھتا ہوں کہ میجورٹی آف دا صحابہ سنت اللہ کے نبی کی کس طرح سمجھتے ہیں، قرآن کس طرح، اہل سنہ والجماع. تو اب اگر ان پورے اس کو سمیٹ دوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اتنے پورے نام آپ لوگ اگر یاد نہیں رکھ سکتے ہیں تو صرف ہم لوگ کیا کریں گے، اب اپنے سہولت کے لیے مسلمانوں کے خالی پلاٹ کے اوپر دو گھر بنائیں گے. بولا کتنا گھر بنائیں گے؟ ایک گھر کا نام رکھیں گے سنی کا گھر. کس کا گھر؟ سنی شارٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے کہتے ہیں یا اہل الحدیث کہتے ہیں. جو مسلمان کہتا ہے میں قرآن کو نبی کی حدیث اور صحابہ کی سوچ اور فکر کے ذریعے مانتا ہوں، یہ پورے ایسے مسلمانوں کو سنی کہا جاتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ کون ہے سنی؟ سن کے ایمان لایا تو نہیں، ایمان کی خود گواہی دے لیا تو نہیں، میں کٹر ایمان پہ ہوں، بلکہ کم بختے اتنے کٹر جاتے جہنم کے اندر. صحابہ کبھی صحابہ کبھی دعویٰ نہیں کرے ہم پکے مسلمان ہیں بول کے، آج ہول سیل میں دعوے کرتے اپن پکے مسلمان ہیں بول کے. سنی وہ مسلمان کو کہتے ہیں، مرد اور عورت کو، جو قرآن کو، اسلام کو، نبی کی حدیث اور صحابہ کے طریقے سے سمجھتا ہے، یہ سنی. تو دو گھر میں سے ایک گھر کس کا ہے؟ سنی کا گھر ہے. دوسرا گھر نام نہیں لیتا، غیر سنی کا گھر ہے. جو سنی نہیں ہے وہ غیر سنی کا گھر ہے، جو سنی ہے وہ سنی کا گھر ہے. اب گھر کے اندر کیا رہتا معلوم؟ خالی دیواراں بناتے، کمرے بھی بناتے، کمرے بناتے نا. تو یہ جو سنی گھر کے اندر کے کمرے ہیں، ہر کمرے پہ ایک نام لکھا ہوا ہے، ایک کمرے کا نام ہے اہل حدیث، ایک کمرے کا نام ہے اہل سنت والجماعت، ایک کمرے کا نام ہے تبلیغی جماعت، ایک کمرے کا نام ہے جماعت اسلامی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ پورے کمروں کے نام ہیں. کون سے چھت کے نیچے؟ تب آئندہ سے کسی ان میں سے ایک دوسرے کو کافر پکاریں گے؟ یہ پورے ہم سنی ہیں ایک گھر کے نیچے رہنے والے. جو اس میں سے نہیں بیٹھتا، جو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے آج کی، جو اہل حدیث میں سے نہیں ہے، جو تبلیغی جماعت میں سے نہیں ہے، جو جماعت اسلامی میں سے نہیں ہے، جو حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی نہیں کہتا اپنے آپ کو، ان میں سے اگر کوئی ہم کو ملتا ہے تو ہم اس کو بازو کے گھر میں شفٹ کر دیتے. یہ پورے ہمارے اپنے بھائی ہیں، اور ہم لوگ ذرا تھوڑا میاں بھایا تیز طبیعت کے رہتے، تب لڑائیاں بھی لڑ لیتے کمروں میں، بہت لڑتے ہم، خون ہم خان کر لیتے ایک دوسرے کو، بہت خون نکال لیتے ایک دوسرے کا, اس کو مارتے اندر منہ پھوڑ دیتے, روز جھگڑا کرتے. لیکن اللہ کی قسم ہے اگر جس دن بازو کے گھر والا اس کے ایک کمرے پہ بھی نظر ڈالا اس کے گھر کو اجاڑ کے پھینک دیں گے. یہ ہماری اپنے بھائیوں کی لڑائی ہے. کم وقت اگر تو کبھی ہم کو لڑانے کی کوشش کرے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس گھر میں رہنے والا آپس میں لڑ سکتا ہے لیکن اس گھر کے اندر کے کوئی کمرے والا ابو بکر کی عزت نکالتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کوئی عمر ابن خطاب کی عزت نکالتا, کوئی عثمان غنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا, کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا, کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا, کسی ایک صحابی کی بھی عزت میں ہم کمی نہیں کرتے. اگر کوئی اندر ٹھہر کر کہے کہ میں فلاں صحابی کو نہیں مانتا, فلاں صحابی کو گالی دے, لات مار کے بازو کے گھر میں ڈال دیں گے. اور اگر بازو کا گھر والا ہم پر نظر ڈالا کیا کریں گے؟ ارے کیا کی کرو بول رہے ہیں بھائی, بیٹھ کے سنو, بولے تو سنتے بھائی, اب کرنے کا نہیں کرتے بول رہے ہیں. بازو کیا گھر والا نظر ڈالا تو کیا کرتے؟ قبرستان منا دیتے گھر کو. یہ پورا سنانے کے بعد صحابہ کی عظمت پر اکابر علماء دین کیا بولے وہ بتانا چاہتا ہوں. کس کی عظمت پہ؟ یہ غنیت الطالبین ہے, مشہور کتاب. اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جس کو اکثر لوگ غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر سے جانتے ہیں. ان کا اصل نام تھا عبد القادر جیلانی, جیلان کے علاقے کے رہنے والے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے غنیت الطالبین. اس کتاب میں صفحہ نمبر 179 سے لے کر 184 تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی تفصیل سے صحابہ کی عظمتیں بتائی ہیں. نہ صرف انہوں نے عظمتیں بتائی بلکہ کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق, عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی خلافت کو کھینچ لیا تھا, وہ جان لیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر ان تینوں سے راضی تھے. یہاں تک کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن تک ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں ٹھہر کر اعلان کرتے کہ اے اللہ کے نبی کے صحابہ, اے میرے بھائیوں اور بہنوں, اگر آپ میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جو میری خلافت سے راضی نہیں ہے وہ مجھے بتا دے, میں خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. 1 دن انہوں نے کہا, 2 دن انہوں نے کہا. جب وہ 3rd دن یہ کہنے کے لیے اٹھے, آپ جانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں اس کتاب میں غنیت الطالبین صفحہ نمبر 179-184 پر؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب 3rd دن امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہے کہ اے ابو بکر صدیق, یا امیر المومنین, سوائے ایک کمبخت کے اور کوئی دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو کہے کہ آپ ہمارے لیے خلیفہ نہ بنے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. خلافت و ملوکیت مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے لکھی, جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں. خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 174 پر مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پرتشدد شیعہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نہیں مان کر دوسروں کو خلیفہ بنائے یہ لوگ ظالم تھے, اور جو خلیفہ خود بن گئے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے یہ غاصب تھے. اب یہ اردو ذرا گاڑی ہوں گی, غاصب ظالم تو سمجھ میں آ گیا ہوں گا, غاصب بولے تو اب اردو میڈیم ہم لوگوں کو نہیں معلوم, کیونکہ اپنے پاس اردو بچاؤ تحریک میں غزلیات چلتے. قرآن حدیث نہیں چلتی. ہمارے پاس جب بڑے بڑے ہمارے شہر کے دانشور مسلمانوں کے ہمدرد اردو بتانے کی تحریک میں کیا کرتے معلوم ہے؟ کبھی دین کی محفل نہ جماتے, غزلیات, شاعری. عورتیں بھی اسٹیج پہ ہیں, انہوں بھی اسٹیج پہ ہیں, ادب کے سلامہ غلامی کے, اردو بتا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں بچتا. جو چیز اللہ سے اور اس کے دین سے جڑتی صرف وہ بچتی, باقی ہر چیز فنا ہوتا ہے. یاد رکھ لو ہمیشہ. غاصب کہتے ہیں گریب کرنا, کوئی چیز کو قبضہ کر لینا, لینڈ گرابر رہتا نا, گریب کرتا سو ویسا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا مودودی صاحب اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 174 پر کہتے ہیں کہ پرتشدد شیعہ مانتے ہیں کہ جو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں دیے اور خود خلیفہ بن گئے یہ غاصب تھے. آپ کے ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا قبضہ کرے خلافت پہ؟ استغفر اللہ علیہ وسلم. یہ مولانا ابو العلا مودودی کی تحقیق ہے. اب آج کی جو اصل تحقیق ہے جو میں آپ لوگوں کو شاید چونکا بھی سکتی ہے اور اس میں سے کوئی بے ایمان بے غیرت بیٹھا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا تو ہے ہی نہیں. کوئی ایمان والا ہے تو ضرور یقیناً سوچ میں پڑ جائے گا کہ بھائی کیا سنا دیا آج تک ہم کو، کیوں کوئی بھی نہیں سنائے. اور کوئی جذباتی ہے تو شاید بھڑک بھی جائے، لیکن میں جو کچھ سنا رہا ہوں کسی کو جذبات میں لانے اللہ کی قسم نہیں سنا رہا ہوں. میں ایک حدیث پر عمل کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی وہ حدیث پر عمل کریں گے. کریں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص پایا جائے جس کو اللہ کے دین کی کوئی بات معلوم ہو، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص پایا جائے جسے میرے دین کی، میرے اللہ کے دین کی کوئی بات معلوم ہو اور اس نے وہ بات چھپا لی اور دوسروں کو نہیں بتایا، اگر اس نے وہ بات خود تک رکھ لی، میرے دین کی ایک بات تھی، صحیح بات تھی، لوگوں کو نہیں پہنچائی، تو اللہ کی اس پر لعنت ہے، رسول کی اس پر لعنت ہے، اللہ کے تمام ملائکہ کی اس پر لعنت ہے. اب جس پر اللہ کی لعنت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، وہ جنت کی فوٹو بھی نہ دیکھ سکتا. اس حدیث کو نظر میں رکھ کر میں یہ تقریر آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں. میرا منشا اس تقریر کا اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہر کس یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی بھی جائے اور کوئی فسادی حرکت کرے. مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنڈے مارنے والا نہیں ہوتا، بنڈے مار کے بس کے آئے نبی کا امتی نہیں پھوڑ سکتا. یہ بہت گریوی حرکت ہے، کسی کو ناجائز تکلیف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دے ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ اگر کوئی امتی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے کہ لوگ تھوتو کرے تو یقین جانو قیامت میں جواب دو گے کہ میرے دین کو اور میرے نبی کے امتی ہونے کے ناطے امت کو بدنام کیوں کیے. میں کسی کو جذبات میں لانے نہیں کر رہا ہوں، میرے بھائی میری بہنوں آپ لوگوں کو ہوشیار کرنے کر رہا ہوں کہ جانو آج جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج کے صحابہ کو وہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر کوئی میری ماں کو کر دے، میری بہن کو کر دے، شاید میں برداشت کر لوں، میرے نبی کے صحابہ کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا. اور یہ باتیں جو کچھ میں کہوں گا آج، میں بولتا ہوں تو بولتے ہیں کہ بولتا ہے، وہ والی بات نہیں ہونے والی. آج میں کچھ نہیں بولنے والا ہوں، آج میں یہاں پر صرف کتابیں کھول کھول کر پڑھ کر سنانے والا ہوں. کس کی کتابیں سنانے والا ہوں؟ کوئی ایرے گرے نتھو کرے کی نہیں، کوئی روڈ پر چلنے والے ٹام ڈک اینڈ ہیری، عبداللہ عبد الرحمان یا کسی مسعود کی نہیں. میں معتبر علماء کی کتابیں لایا ہوں، غنیت الطالبین لایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں، کئی لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. جو شدت سے محبت کرتے ہیں میری نظر میں ان کو بھی ان کے کارنامے کا صحیح علم نہیں ہے. جو لوگ ان کے بارے میں غیر غلط کہتے ہیں میری نظر میں جاہل ہیں، کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ وہ اصل کیا کیے. آپ اگر غور کریں گے تو اپنے یہ سنی گھر کے باہر والے صحابہ کے بعد سب سے زیادہ چڑتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. صحیح بولا کہ غلط؟ نہیں معلوم. کیوں چڑتے؟ ان کی پول کھول دیے تھے انہوں، ان کی اصلیت کھول دیے تھے، ان کو ننگا کر کے چلے گئے تھے، برداشت نہیں ہوا ان لوگوں کو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ ہم سنیوں کو ایک گھر میں جمع کیے، بولے کہ پاگل ہو، یہ گھر کے کمروں کے لڑائیاں چھوڑو، باہر تمہارا ایک دشمن تمہارے خلاف ٹھہرا ہوا ہے. دشمن تو کئی ہیں، دیکھو اگر میرے سامنے کوئی دشمن آ جائے نا، بچنے کے 100 ترکیب ہے میرے پاس. میرے سامنے کوئی دشمن ٹھہر کر مجھے وار کرنے لگے 50 طریقوں سے سوچوں گا، لیکن میرے آستین میں اگر سانپ بیٹھا ہے اس سے بچنا بہت مشکل رہتا. حرکت کرا تو کب دستانے والوں، ہلا تو کیا کرتا نہیں معلوم، اس کو نکالنے بہت احتیاط سے نکالنا پڑتا باہر. اور میری آج کی تقریر کے بعد، میں کوئی سیاست کا سیاست دان نہیں ہوں، پولیٹیشین، یہ تو میری نظر میں سب سے گندا کیچڑ ہے آج کے دور کی سیاست، میں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا. اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی سیاستدان کے نہ خلاف ہوں نہ کسی کی تائید میں ہوں. کوئی سیاستدان کے نہ میں تائید میں ہوں نہ خلاف ہوں، میری سیاست یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کی تعلیم لوگوں میں عام کرو, جب لوگ سمجھ جائیں گے وہ خود اللہ اور اس کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کر لیں گے انشاءاللہ. میری اتنی سیاست ہے, میں کسی کے تائید یا خلاف واللہ ہی نہیں ہوں. میرا آج کا جو جملہ ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ڈائلاگ یا ڈر کے, ماشاءاللہ یہ فیلڈ میں میں اگر آیا ہوں تو میں کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جسے نہیں معلوم کہ اس فیلڈ کے اندر کے اچھائیاں اور برائیاں کیا ہیں, اس کی غفلت کیا ہو سکتی ہے اور اس کی غلطی کیا ہو سکتی ہے. آج کی تقریر میں جو کرنے آیا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ تقریر مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے, اور اللہ کی قسم میں اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے, واللہ ہی نہیں ہے. لیکن آج کی تقریر سے میں ان آستین کے سانپوں کو اگر آپ لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہوں تو قیامت میں میرے اتنے بھائیوں اور بہنوں کا ایمان بچانے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ جو آستین کے سانپ ہے ان کے ایسے ایسے عقائد ہیں, اللہ کی قسم ہے کہ دل ہل جاتا ان کے عقائد سننے کے بعد کہ کیا یہ عقیدہ ان کا. اور ان عقیدوں کو بیان کس نے کیا؟ جیسے میں نے بتایا کوئی عام آدمی نے نہیں کیا, اکابر علماء نے ان کے عقائد کو بیان کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے نام لیا, مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کا میں نے نام لیا, ایک اور نام لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, یہ بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے, انجانی شخصیت نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو پھر نصیحت کرتا ہوں, آپ لوگ کئی جہنم میں جانے والے کیڑوں کے اور ان کے خاندانوں کے نام یاد رکھتے پکچراں دیکھ دیکھ کے, ہمارے صحابہ کے نام یاد رکھو, ہمارے علماء دین کے نام یاد رکھو. جو قوم اپنے علماء سے دور ہوتی ہے نا وہ قوم برباد کر دی جاتی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی آتے ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی, وہ لوگ کسی کے لیے کچھ وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے, یہ سنے کہ نہیں سنے. نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے قربان ہمارے ماں باپ اور ہم ہزاروں مرتبہ قربان. ہمارے نبی نے کہا میری امت کی وراثت, میری وراثت میرے امت کے علماء ہے. بولے قوم علماء سے قریب نہیں ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ قوم علماء کو ڈراتی ہے. آج نتیجہ علماء جو بیچارے مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں, کئی اس میں سے, ہر کوئی نہیں, ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا, کئی بار کیا ہوتا ہے یہ بیچارے علماء قوم کی زبردستی کی وجہ سے وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو قوم کو اچھی لگتی ہے. قوم کو بھی پسند ہے کہ وہ عالموں کو سنیں جو ان کو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں نے اس کے پہلے بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں, میں بالکل آپ لوگوں کی طرح ہوں, اور صرف فرق یہ ہے کہ میری زبان میں اللہ نے آپ کی زبانوں سے شاید بڑھ کر طاقت دی اور توفیق دی, میں یہاں کھڑا ہوں. آپ کے کانوں کو مجھ سے زیادہ توفیق دی, اس لیے آپ لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں. ہم میں سے کون نیک ہے کون بد ہے وہ تو میدان محشر کا اللہ کو معلوم ہے فیصلہ, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ جو کچھ میرے اللہ کے رسول اور اللہ کی قرآن سے میں نے سیکھا ہے سمجھا ہے, اور اس قرآن حدیث کو سمجھنے والے علماء سے میں نے سیکھا اور سمجھا ہے, وہ آپ لوگوں تک امانت داری سے پہنچا دوں انشاءاللہ. جس عالم کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ منظور نعمانی ہے, اور یہ منظور نعمانی ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کو نہ معلوم ہو, لیکن اگر آپ ہمارے بڑے مدرسوں میں جائیں جا کر ان سے پوچھیں گے منظور نعمانی کون ہے, تو ہمارے کسی بھی سنی گھر کے کوئی کمرے میں رہنے والا ان کی عزت کرے گا اور قدر کرے گا, بولیں گے بڑے عالم تھے بھائی اپنے زمانے کے, انتقال ہو گیا ان کا. منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی, آپ یقین مانیے یہ کتاب سب سے پہلی مرتبہ میں سن 1999 میں پڑھا, 1999 میں جب یہ کتاب پڑھا تب سے اللہ کی قسم میرے دل میں ایک تڑپ تھی کہ اے اللہ اس کتاب میں جو کچھ میں پڑھا میرے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اس کے بارے میں بتاؤں. سن 1999 سے میں ہر محرم کے مہینے میں اپنی استطاعت میں ایک چھوٹے مقام پر اس کتاب کے بارے میں تذکرہ کرتا اور بیان کرتا تھا, بالآخر اللہ نے مقدر کیا کہ آج اس کتاب کے بارے میں آپ سب کے سامنے بیان کروں. آج اللہ نے مجھے یہاں ٹھہرایا اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کو یہاں پر بٹھایا اس کو سننے کے لیے. وہ کتاب ہے ایرانی انقلاب, امام خمینی اور شیعت, اس نام کی یہ کتاب ہے. اور یہ کتاب جب لکھے گئی تو اس کتاب کو لکھنے کے بعد مولانا منظور نعمانی نے اسے پیش کیا ایک اور اپنے سے چھوٹی کے عالم کو جس کی انڈیا میں بڑی عزت اور اہمیت ہے, مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور علی میاں ندوی نے اس کتاب کو تصدیق کیا اور کہا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں خود کئی ایسے چیزوں کی معلومات حاصل کیا جو اس کتاب کو پڑھنے کے پہلے میرے پاس بھی نہیں تھی. یہ جو جملے میں بول رہا ہوں یہ میرے جملے میں, آج میں آپ کو جو ہمارے سنی گھر میں لوگ نہیں رہتے اور جو اس گھر میں رہتے اور ہمارے صحابہ کی بےعزتیاں کرتے ان کے بارے میں اس کتاب سے سنانے والا ہوں. لیکن اس کے پہلے مولانا منظور نعمانی نے اس کتاب کے اپنے ایک درخواست کے طور پر ایک چھوٹا سا خط لکھا, وہ آپ لوگوں کو اگر اجازت دیں تو پڑھتا ہوں. پڑھو. اللہ تعالیٰ ہی کی مدد و توفیق ہے اپنے دینی بھائیوں کو اور عقیدے کے فساد سے بچانے کے لیے دینی فریضہ سمجھ کر لکھی اس کتاب کو اللہ قبول فرمائے. اب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے یہ تیار ہو کر آپ تک پہنچی ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت ہی کی نیت سے اپنے دوسرے بھائیوں تک اس کو پہنچائیے, اور اس کا مطالعہ کرنے کی جو کوشش آپ کر سکیں اس میں دریغ اور کمی نہ فرمائیے, اور اس سلسلے میں اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے لشکر کا سپاہی سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اور آپ کے اور اس عاجز کے اس عمل کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد منظور نعمانی, انہوں نے یہ 16 نومبر 1984 کو ایک دعا لکھی اس کتاب میں اور سائن کر کے دیا. یہ امید سے کہ جو لوگ اس گھر میں رہتے ہیں اس کتاب کو پڑھیں گے, اور دوسرے جس کو اس کتاب کے بارے میں اپنے گھروں اپنے گھر کے اندر نہیں معلوم ہے ان تک اس کی بات عام کریں گے. اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے جو چیز ان کو ملی جس سے انہوں نے لکھا, وہ کہتے ہیں نول کشور نامی ایک پریس ہے لکھنؤ میں یا اتر پردیش میں, نول کشور پریس, اور اس پریس میں کئی کتابیں مسلمانوں کی عالموں کی بھی چھپتی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہاں پر کوئی کتاب چھپنے آئی اور وہ کسی بہانے ان کے ہاتھ لگ گئی. جیسے ہی وہ ان کے ہاتھ لگی, لگ بھگ 2500 صفوں پر مشتمل وہ کتاب تھی جس میں لگ بھگ 16000 جملے تھے. جب وہ کتاب پڑھے تو چمک کر اٹھ گئے, بولے کہ یہ کیا ہے. وہ کتاب کون سی تھی جانتے ہیں آپ لوگ؟ الشافی کی اصول کافی. کیا ہے کتاب کا نام؟ الشافی کی اصول کافی. یہ کتابیں لیا لایا ہوں میں. یہ کتاب آپ لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں, مارکیٹ سے خرید کر بتا دیجئے. پہلے تو اگر آپ اس گھر کے ہیں تو آپ کو خرید بھی نہیں آنے دیں گے اس کے, اور اگر آپ اس گھر کے ہیں تو 100 بار تحقیق کریں گے کہ آپ ہیں کون, اس کے بعد اس کو ہاتھ لگانے دیں گے. اور جو مارکیٹ میں یہ کتاب ملتی ہے اس میں کئی ایڈیشنز ہیں, ایک وہ جو پبلک کے لیے ہے, ایک وہ جو صرف علماء کے لیے ہے ان کے. یہ جو کتاب کا مرتبہ اس گھر والوں کے پاس ہے وہ ہماری مسلمانوں کی صحیح بخاری صحیح مسلم کو ہم جو عزت دیتے ہیں, قرآن مجید کے بعد مسلمان سب سے زیادہ احترام والی کتاب کس کو سمجھتے ہیں؟ اس کتاب کو ان کے پاس وہی عزت حاصل ہے. الکافی 3 بنیادی جلدوں میں لکھی گئی ہے, روضۃ الکافی, فروع الکافی اور اصول کافی. یہ 3 جلد ہیں اس کے. اس کو لکھنے والے کا نام ہے یعقوب الکلینی. اصول کافی کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے عقیدے اور مذہب کے لیے صرف یہ کتاب کافی ہے. کون سی کتاب کافی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مقدر کیسے ہوتے ہیں. اللہ نے منظور نعمانی کے ہاتھ یہ کتاب لگا دی اس وقت. جب انہوں نے یہ کتاب پڑھا, اتنے بڑے عالم جس کی عمر تھی یہ کتاب پڑھتے وقت 80 سال, وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں میں چمک گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں نے دین کی کوئی خدمت ہی نہیں کی. یہ کتاب, اچھا یہ جو کتاب میں لایا ہوں نا وہ اس کتاب کی طرح نہیں ہے, یہ آپ کو ہر مارکیٹ کی دکان میں ملے گی. لیکن آپ کو آج پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ فیمینا, سٹار ورلڈ, سٹار ڈسٹ, فرنٹ لائن, دا ویک, یہ ماشاءاللہ اس کا جو کہے ہم, مجھے اردو نہیں آتی اس کے لیے انگلش ترجمہ بھی موجود ہے. یہ دونوں کتابیں مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں. ہم نے اس کو حیدرآباد میں ہدا بک ڈپو سے خریدا ہے. آپ لوگ بھی لیجیے اپنے لیے انشاءاللہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ خمینی, ایرانی انقلاب اور شیعت. خمینی, ایرانین ریولوشن اینڈ دا شیعہ فیتھ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پیسے نہیں ہے لینے, لیتے نہیں لیتے. اب یہ کتاب میں سے میں کچھ مارکنگز کر کے لایا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سناؤں کہ ادھر والے صحابہ کی گستاخی میں کیا کیا کہتے ہیں. سننا چاہیں گے نہیں سننا چاہیں گے؟ میرے کو معلوم ہے غیبت چغلیاں سننے کی عادت ہے, کب چھوڑنا. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیش لفظ میں اس کتاب پہ لکھتے ہیں, حقیقتا یہ کتاب کسی مقدمہ یا پیش لفظ کی محتاج نہ تھی, مولانا نے مجھے اس سعادت میں شریک کرنا چاہا اور اس کا ایک فائدہ ہوا کہ خدا نے مجھے خود بھی ایک دوسرے انداز سے اس مسئلے کا جائزہ لینے اور اس موضوع پر اپنے خیالات اور اپنے احساسات کا اظہار کی توفیق عطا فرمائی, جس کے نتیجے میں ایک مستقل رسالہ دین اسلام اور مسلمین اولین کی دو متضاد تصویریں, عقائد اہل سنت اور عقائد فرقہ اتنا اشریہ کا تقابلی مطالعہ تیار ہو گیا. اس کے اوپر سائن مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, 2 نومبر 1984 کی انہوں نے سائن کی. ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا, جو صاحب وہ انقلاب لائے جس کا نام تھا مولانا آیت اللہ خمینی, ان کے بارے میں کچھ تذکرے میں آپ لوگوں کو سناتا چلوں. خمینی صاحب کا برپا کیا ہوا یہ انقلاب مذہب شیعہ کی اساس و بنیادی عقیدہ امامت اور اسی سلسلے کے دوسرے عقیدے امام آخر الزمان امام مہدی کی غیبت کبرا اور اس غیبت کبرا کے زمانے میں ولایت فقیہ کے اس نظریے کی بنیاد پر برپا ہوا ہے, جس کی خمینی صاحب نے مذہب شیعہ کی مختلف کتب حدیث کی بہت سی روایات سے استدلال کرتے ہوئے اپنی کتاب ولایت الفقیہ والحکومت الاسلامیہ میں پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا. بہت ساری چیزیں ہیں, گاڑی اردو تھی سمجھا دیتا ہوں. مولانا منظور نعمانی کہتے ہیں, جو ایرانی انقلاب کو سب لوگ دھوکا کھا گئے اسلامی انقلاب بول کر, جو خمینی صاحب وہ انقلاب لائے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا مختصر سا نام ہے حکومت الاسلامیہ, جس کتاب میں اصل انہوں نے وہ جس کو اسلامی انقلاب سمجھتے ہیں اس کی اصلیتیں بیان کی, ان کے احادیث کی کتابیں پڑھ کر اور ان کے احادیث کی کتابوں کی روشنی میں مولانا منظور نعمانی نے جو یہاں پر صفحہ نمبر کے ساتھ بس چیزیں بتائی ہیں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. کائنات کا ذرہ ذرہ ائمہ کی تکوینی حکومت ہے. کائنات کس کی ہے؟ اللہ نے آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 27 میں ہم کو کہا, قل کہو اللہم مالک الملکی, اے اللہ کائنات کے اکیلے مالک, ذرے ذرے میں کائنات کے صرف تیری حکمرانی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ ائمہ کی تکوینی حکومت ہے. صفحہ نمبر 52 پر ہے, ائمہ کا مقام ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بالاتر ہے. اللہ اکبر. امام خمینی کے پاس ائمہ کا مقام کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہے, نعوذ باللہ. اور ہمارے مذہب کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جس تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتے. خمینی صاحب ایک اور چیز کہتے ہیں صفحہ نمبر 33 پہ, اس کتاب کی 23 پر جو یہاں حوالہ ہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد کرتے تو سمجھا جاتا کہ امت کو جو پیغام پہنچانا اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے ذمے کیا گیا تھا وہ آپ نے نہیں پہنچایا اور رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب لوگ اللہ اکبر اسلامی انقلاب سے جو لوگ متاثر ہیں ایران کے, ان کو بتانا چاہ رہا ہوں, بھائی کیسا اسلام کا انقلاب لائے انہوں, دیکھیے جو انہوں اسلام کا انقلاب لائے ان کا نظریہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وفات کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے. سب لوگ مرتد, مرتد کس کو بولتے معلوم ہے؟ جو مسلمان اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب قبول کر لیتا اس کو مرتد بولتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے. میں نے عرض کیا وہ 3 کون تھے تو انہوں نے فرمایا مقداد بن الاسود, ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی, اس پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کے برکات, ان 3 کو چھوڑ کر سب مرتد ہو گئے اسلام سے. استغفر اللہ علیہ وسلم. ابھی سیمپل سے شروع کر رہا ہوں, بھوتے بھی ابھی تو خمینی کی کتاب ہے یہاں آئے نہیں ابھی. اس موقع پر راکم ستور اس واقع حقیقت کے اظہار میں کوئی مذاقہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے عوام اور کالجوں یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات اور صحافیوں دانشوروں کا کیا ذکر, ہم جیسے لوگ جنہوں نے دینی مدارس اور دارالعلوموں میں دینی تعلیم حاصل کی ہے اور عالم دین کہے اور سمجھے جاتے ہیں، عام طور پر شیعہ مذہب کے بنیادی اصول و عقائد سے بھی واقف نہیں ہوتے، سوائے ان کے جنہوں نے کسی خاص ضرورت سے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ خود اس عاجز راکم کا حال یہ ہے کہ اپنی مدرسی تعلیم اور اس کے بعد تدریس کے دور میں بھی شیعہ مذہب سے میں اس سے زیادہ واقف نہیں تھا جتنا ہمارے عام پڑھے لکھے لوگ واقف ہوتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کو واقفیت سمجھنا ہی غلط ہے۔ آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کئی ہمارے مسلمان پڑھے لکھے لوگ جب تک یہ کتابیں نہیں پڑھتے ادھر والے گھروں میں رہنے والوں کے بارے میں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب آئیے ان کتابوں کے بعد حوالے آپ لوگوں کو شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کشف الاسرار ایک اور کتاب ہے اس کے علاوہ، کشف الاسرار، اس میں لکھا ہے حضرت فاروق اعظم کو صراحتن، صراحتن مانے کھلے طور پہ۔ فاروق اعظم کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم کو صراحتن کافر اور زندیق قرار دیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ میں نے بول رہا ہوں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب کوئی عام مولوی کی نہیں ہے، مولانا منظور نعمانی کی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں، وہاں لکھا ہوا نہیں ہے، اور عمر سے بالکل بعید نہیں تھا کہ وہ اس آیت کے بارے میں جس میں صراحت کے ساتھ امامت کے منصب پر حضرت علی کی نامزدگی کا ذکر کیا گیا ہوتا، یہ کہہ کر معاملہ ختم کر دینے کے، یا تو خود خدا سے اس آیت کے نازل کرنے میں یا جبرائیل یا رسول خدا اسے پہچاننے میں بھول چوک ہو گئی، اسی وقت سنی لوگ بھی ان کی تائید کے لیے کھڑے ہو جاتے اور خدا کے فرمان کے مقابلے میں انہی کی بات مانتے، جیسا کہ ان ساری تبدیلیوں کے بارے میں ان کا رویہ ہے جو عمر نے دین اسلام اور اس کے احکام میں کی ہیں۔ ان سب میں سنیوں نے قرآنی آیات اور رسول خدا کے ارشادات کے مقابلے میں عمر کی بات کو مقدم رکھا اور اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ کشف الاسرار پیج نمبر 119 اور 120۔ مطلب اگر قرآن کی آیت بھی ہوتی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناؤ تو عمر کہتے کہ اللہ سے غلطی ہو گئی، کوئی حدیث بھی ہوتی تو کہتے نبی سے غلطی ہو گئی، اور جتنے سنی ہیں قرآن اور حدیث نہیں مانتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو مانتے۔ میرے جملے نہیں ہیں، یہ ان کی کتاب سے مولانا نے نقل کیا ہے۔ متا کا لفظ سنے آپ لوگ؟ متا بولتے ہیں ٹیمپرری میرج کو۔ ٹیمپرری میرج مطلب میرج، نکاح۔ نکاح اور متا میں فرق کیا ہے؟ نکاح جب بھی کوئی مسلمان مرد کوئی مسلمان عورت سے کرتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ موت آنے تک ہم دونوں کو میاں بیوی کے رشتے میں قائم رکھ۔ متا کا مطلب کیا ہے؟ جب شادی کرتا ہے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ طلاق کب دینا ہے یا خلا کب لینا ہے، جب شادی کرا تبھی ڈیسائیڈ کر لیتا کہ اب طلاق یا خلا کر لینا ہے، اس کو متا کہتے ہیں۔ متا کئی بیوقوف کہتے ہیں پہلے جائز تھی، جائز گیز نہیں تھی، شراب پہلے جائز تھی۔ بھائی جواب دو، شراب جائز تھی؟ عربوں میں پہلے سے چلتی تھی، قرآن رکا دیا اس کو۔ متا عربوں میں پہلے سے ہوتا تھا، صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 50، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متا اور گدھے کے گوشت کو ہم پر حرام کر دیا۔ لیکن ان کتابوں میں متا کی فضیلت آئی ہے جو مولانا نے یہاں نقل کی ہے، جو آئی ہے تحریر الوسیلہ جلد 2 صفحہ 296۔ زناکار عورت سے متا کرنا جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ، خصوصاً جبکہ وہ مشہور پیشے ور زانیات میں سے ہو، اور اگر اس سے متا کرے تو چاہیے کہ اس کو بدکاری کے اس پیشے سے منع کرے۔ اگر کوئی پروسٹیٹیوٹ کن گئے، فحشہ عورت کن گئے، تو اس سے متا کرنا افضل نہیں ہے، متا کرنا افضل نہیں ہے، پھر بھی کر رہے ہیں تو اس کو بول دو دیکھ بھائی تو زنا کی کو کرتے پھرتی، خالی متا کر۔ اب وہ خالی متا کر سمجھ جانا۔ مولانا یہاں لکھتے ہیں ہمارے سامنے اس کا وہ ایڈیشن ہے جو اب سے 102 سال پہلے سن 1302 ہجری میں نفکشور لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ ہم جو کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں زیادہ تر اسی کے حوالے سے عرض کریں گے۔ یہی اتنا شریف یعنی اتنا اشعری جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں ان کے مذہب کا سب سے زیادہ مستند ماخذ ہے. اس کی 4 جلدیں 2500 کے قریب صفحات پر ہیں اور 16000 سے زیادہ روایات پر ہیں. اب اس کے بعد آئیے اب آگے کیا کہتے ہیں دیکھیے. اللہ اکبر. ائمہ کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام کر دیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شہد نہیں کھاتا ہوں بولے آج کے بعد. اللہ سورہ تحریم نازل فرما دیا. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ نے حلال کیا ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ ائمہ کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. اللہ کو پہلے ایک ماننا پھر یہ ماننا کہ اللہ نے جب اکیلا تھا کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھے تو اللہ نے 3 لوگوں کو پیدا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر ان مخلوقات کو تخلیق پر ان کو شاہد بنایا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری ان تمام مخلوقات پر فرض کی اور ان کے تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے. تو ائمہ جس چیز کو چاہتے ہیں حلال کر دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں. اور یہ نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے. آپ لوگ نانے نہیں سمجھے میں اصل کیا اس میں بتانا چاہ رہا تھا. معلوم ہے ہمارے پاس کئی مسلم یہ بولتے جب آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے تو انہوں نے عرش پر جو کلمہ لکھا تھا اسے یاد کیا اور اس کے وسیلے میں دعا مانگی اور ان کی مغفرت ہو گئی. پوری قرآن میں ایسا ذکر کہیں بھی نہیں آیا. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 30 سے 38 میں کہا کہ ہم نے آدم کو چند کلمات سکھائے تھے جس کی بنیاد پر اس نے اللہ سے معافی مانگی. سورہ آراف کی آیت نمبر 27 میں وہ کلمات اللہ نے کہے وہ دعا جو آپ اور میں آج اکثر کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ دعا مانگے اور میں معاف کیا. اور کئی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہاں وہ کلمہ دیکھ کر معاف کیے. وہ کلمہ اصل کیا تھا سمجھ رہے ہیں؟ ادھر کے گھر والا ادھر ڈالا ہو کلمہ تھا وہاں کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع محمد الرسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. کلمہ بولے تو آپ اور میں سنی گھر والے کیا سمجھتے خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولا اچھا تم ہمارے اماموں کی فضیلت کو نہیں مانتے بیٹا اللہ کے بعد کچھ نہیں تھا. 3 چیزیں تھی کا مطلب کیا ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کا مقام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے. ہو سکتا سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب اللہ تعالیٰ ایسی امت کو عذاب دینے سے باز نہیں رہے گا جو ایسے امام کو مانے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد نہیں کیا گیا ہے. جیسے کہ اب آپ سمجھ جانا 3 خلفاء کا ذکر ہے اس میں. اگرچہ یہ امت اپنے اعمال کے اعتبار سے نیک اور متقی پرہیزگار ہو اور ایسے لوگوں کو عذاب دینے سے اللہ باز رہے گا جو اللہ کی طرف سے نامزد ہونے والے اماموں کو مانتے ہیں اگرچہ یہ لوگ اپنی عملی زندگی میں ظالم اور بدکار اور بد کردار ہوں. نہیں سمجھے؟ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ امت میں نبی کی ایسے لوگ آ گئے جو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں داڑھی چھوڑ رہے ہیں تکنے کے اوپر کپڑا پہن رہے ہیں شراب نہیں پی رہے ہیں زنا نہیں کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں زکات دے رہے ہیں حج کر رہے ہیں فرما بردار رہ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن مان رہے ہیں کس کو؟ امام ابو بکر عمر اور عثمان کو مان رہے ہیں جس کی تصدیق قرآن حدیث میں نہیں آئی. سوائے علی کے کسی اور کو امام مان کے یہ پوری نہیں کیا کرے تو ان کو اس کا اجر نہیں ملنے والا ہے جہنم ملنے والی ہے. لیکن اگر کوئی باقی سب گناہ کر لے لیکن یہ مانے کہ ہمارے امام تو وہی ہے ان 3 کو چھوڑ کر تو ان کے گناہوں کا ان کو کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے. ابھی تک ہم بھی تعجب سے سوچتے تھے بھائی اتنے گناہ کرتے ہیں یہ لوگ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہاں سے ہوگا؟ اطمینان ہو گیا کتاب میں آ گیا ان کی. اس کا حوالہ کیا ہے؟ اصول کافی. یہی اصول کافی. اصول کافی صفحہ نمبر 238 اور منظور نعمانی کی یہ اردو کتاب کا صفحہ نمبر 131. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اوپر دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی مثال اس کی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت حاصل ہے اللہ کی تمام مخلوق پر, اور ان کی یعنی علی رضی اللہ عنہ کسی حکم پر اعتراض کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض کرنے والا اور کسی چھوٹی یا بڑی بات پر بات میں ان پر انکار کرنے والا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے برابر ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راستہ تھے کہ جو کوئی اس کے سوا کوئی اور راستے سے چلا وہ ہلاک ہو جائے گا, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں. امام صاحب فرما رہے ہیں ہمارے پاس مصحف فاطمہ علیہ السلام ہے اور لوگوں کو کیا خبر کہ مصحف فاطمہ کیا ہے. امام نے فرمایا کہ اس میں تمہارے اس قرآن سے تین گنا زیادہ ہے, تمہارے اس قرآن سے تین گنا ہے, اور اللہ کی قسم اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. اصول کافی صفحہ نمبر 146, اس کتاب کا صفحہ نمبر 140. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائیے. تو امام صاحب نے کہا, کیا کہا؟ کہ کیا میں دعا نہیں کرتا ہوں؟ خدا کی قسم ہر دن اور رات میں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوئی, ائمہ کہتے ہیں ان کے ہر سال کے لیے ایک کتاب علیحدہ ہوتی ہے, اس سے مراد وہ کتاب ہے جس میں ان احکام اور حوادث کی تمیز ہوتی ہے جن کی ضرورت امام وقت کو آئندہ سال تک ہوگی. اس کتاب کو لے کر ملائکہ اور روح شب قدر میں امام الزمان پر نازل ہوتے ہیں. ہر سال ایک کتاب نازل ہوتی ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اصول کافی صفحہ نمبر 259, اس بک کا 150 پیج پہ لکھا ہے. امام جعفر کہہ رہے ہیں کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ دنیا اور آخرت سب امام کی ملکیت ہے, وہ جس کو چاہے دے اور عطا فرما دے. قرآن میں پنجتن پاک کا نام تھا, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ان پانچ لوگوں کا نام سورہ طہٰ کی آیت نمبر 115 میں تھا جس کو اللہ کے نبی کے گزرنے کے بعد والوں نے نکال دیا. اصول کافی صفحہ نمبر 263, اس بک کا پیج نمبر 155. شیخین کے بارے میں ذکر آیا ہے, کتابت الروضہ یعنی اصول کافی کی روضۃ الکافی میں اس کے صفحہ نمبر 115 پہ, اس کتاب کے 193 پیج پہ کیا آیا ہے دیکھیے. ہم اہل بیت پر جو بھی مصیبت اور آفت آتی ہے اس کی بنیاد انہی دونوں نے ڈالی ہے, استغفر اللہ, ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ. لہذا ان دونوں پر لعنت ہو اللہ کی اور فرشتوں کی اور بنی آدم سب کی. کتاب سے پڑھ رہا ہوں, میرے ایک لفظ میرا نہیں ہے اس میں, اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں, مولانا منظور نعمانی کی. زید اسلام یعنی کہ ان کے حساب سے کوئی مسلمان ہے جس کو بتایا جا رہا ہے, جس کا بھی ناحق خون بہایا گیا اور جو بھی ناجائز مال کمایا گیا اور جو بھی زنا ہوا یا ہوگا, ہمارے امام مہدی قیامت کے پہلے جو آئیں گے, امام مہدی کے ظہور کے دن تک, اس سب کا گناہ انہی دونوں کے گردنوں پر ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. رجال کشی صفحہ نمبر 135, اس کتاب کا صفحہ نمبر 196. ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت دے کر اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا کہ میں نے تم کو اس مقام پر دیکھ لیا. تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ تو ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا اور اس بوڑھے بزرگ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت علی نے سلمان سے پوچھا تم جانتے ہو وہ کون تھا, یعنی ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے بیعت لینے کا وقت آیا تو ایک بزرگ ہاتھ بڑھا کر بولا کہ تم سے بہتر کوئی نہیں ہے, میں ہاتھ بڑھاتا ہوں بیعت کرنے کے لیے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تم جانتے ہو وہ بزرگ کون تھا جو ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کیا؟ سلمان نے کہا میں نہیں جانتا. تو حضرت علی نے فرمایا بوڑھے بزرگ کی صورت میں آنے والا اور ابو بکر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا آدمی ابلیس تھا. فاروق اعظم یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے بڑی عید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے گھر میں سب کو جمع کیا اور اچھے اچھے کھانے پکائے, اہل بیت پورے کھا رہے تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب موجود تھے. کوئی آئے اور بولے کہ آج کیا کوئی تہوار ہے؟ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی ہے کہ فلاں دن عمر کا قتل ہوگا. تو نبی نے کہا کہ اس کے ہلاک ہونے کے دن کو سب سے بڑی عید مان کر قیامت آنے تک مناتے رہو. یہ پوری تفصیل سے تین پیج پر ہے, چار پیج پر ہے. زار الماد اس کا حوالہ یہاں پر آیا ہے. فاروق اعظم کا یوم شہادت سب سے بڑی عید, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کی بدترین مثال, نعوذ باللہ. صفحہ نمبر 198 پیج نمبر پر انہوں نے نقل کی. یہ سنیے اب, امام غائب جب ظاہر ہوں گے تو شیخین کے خبروں سے ان کو نکالیں گے اور زندہ کر کے ہزاروں بار سولی پر چڑھائیں گے. شیخین مطلب ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ, ان کو خبروں سے نکال کر ہزاروں بار سولی پر چڑھائیں گے. صفحہ نمبر 213 اس کتاب کا. علامہ باخر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین صفحہ نمبر 139 اس بک کی 179 پر لکھا ہے, جب قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام مہدی یعنی ان کے 12ویں امام ظاہر ہوں گے تو خدا فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرے گا اور سب سے پہلے ان سے بیعت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا ایک بھی لفظ نہیں بول رہا ہوں اس میں, کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. جب وہ ظاہر ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ہوں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے. پھر یہاں دیکھیے صفحہ نمبر 180 اس بک کا حق الیقین کتاب سے, جس وقت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو وہ کافروں سے پہلے سنیوں کو خاص کر کے قتل کریں گے. جب ہمارے قائم امام مہدی ظاہر ہوں گے, حق الیقین صفحہ نمبر 139 پیج نمبر 179 اس بک کا ہے, حق الیقین کا پیج نمبر 139, جب ہمارے قائم مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ معاذ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کر کے ان کو سزا دیں گے اور فاطمہ کا انتقام ان سے لیں گے. اصل قرآن وہ تھا جو حضرت علی نے مرتب فرمایا تھا اور امام غیب اس کو لے کر آئیں گے. یہ تو انڈیکس میں سے پڑھو. صرف قرآن میں تورات اور انجیل کی طرح تبدیلیاں لائی گئی ہیں. ایک سورہ موجودہ قرآن میں موجود نہیں ہے. کربلا کا مرتبہ کعبے سے بلند ہے. متا صرف جائز اور حلال ہی نہیں, نماز روزہ اور حج جیسی عبادات سے افضل ہے. آج ایک لفظ بھی میں میرا نہیں بتا رہا ہوں, کتاب کھل کے پڑھتے جا رہا ہوں. یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے کتاب, یہ کوئی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ کوئی غیر سنی عالم کی نہیں ہے, کوئی چھوٹے مدرسے سے فارغ عالم کی نہیں ہے, کوئی پیسے کی خاطر علم کو بیچنے والے عالم کی نہیں ہے. ہندوستان کے مشہور عالم منظور نعمانی کی ہے. اس کتاب کے اندر موجود چیزوں کی تصدیق کس نے کی؟ مولانا علی میاں ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے کی. اب آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو واقعہ کربلا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤں مت بتاؤں. ہم آج تک جو کچھ سنتے آ رہے ہیں یہ پورا مواد جو ہمارے پاس آیا ہے یہ مواد تاریخ کی 14 الگ الگ مورخین کی لکھی ہوئی کتابوں سے آیا ہے. ٹوٹل 14 بڑے ہسٹورینس نے کتابیں لکھی, 14 بڑے مورخین نے کتابیں لکھی, مشہور مورخین نے کتابیں لکھی. ان میں سے 14 میں سے 9 کی کتابیں ضائع ہو گئیں, بہت زمانے میں لکھے کہیں مس ہو گئیں. 5 باقی ہیں, ابو مخناف, ابن سعد, بالازوری, دیناوری اور ابن عتم. یہ 5 مورخ ہیں جن کی کتابیں باقی ہیں اور یہ پوری 14 کتابیں ایک ہی نام سے لکھی گئیں. پوری 14 کتابیں ایک ہی نام سے لکھی گئیں جس کا نام ہے مقتل حسین, یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل, اس نام سے لکھی گئی ہیں. یہ 14 کتابیں جنہوں نے لکھی ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان 14 کتابوں کو لکھنے والوں میں ایک بھی عرب نہیں ہے, پورے ایران کے آترس ہیں. اور ان 14 میں سے جو 5 بچے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سنی اکابر علماء مانتے ہیں کہ اس میں کا ایک بھی سنی نہیں ہے. لیکن یہ جو کتابیں لکھی گئی یہی واقعات ہم سب میں آج مشہور ہیں. کربلا کے واقعے سے متعلق جو تفصیلات ہیں ہم مسلمان جانتے بھی نہیں ہیں اس کے بارے میں. کربلا کے واقعے کی تاریخ کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کربلا کا واقعہ تو ایک مسئلہ انجام کو پہنچا, اس کی شروعات کہیں اور ہوئی. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کیا تھا. کیا قبیلہ تھا؟ ابو بکر صدیق کس قبیلے کے تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے کے تھے؟ ہاں ہاں, ادی قریش کے تحت کا قبیلہ ہے. مین قبیلہ قریش ہے. قریش کے 12 چھوٹے قبیلے تھے, ان میں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ, ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو تیم سے تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عادی سے تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا, لیکن بنو ہاشم, بنو عادی, بنو تیم اور بنو امیہ یہ پورے کے پورے قریش تھے. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ 11 بیویاں تھی جب آپ وفات فرمائے, جب تک آزاد 11 بیویاں تھی اور 4 لونڈیاں تھیں. آپ کو جملہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے آپ کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تولد ہوئے, پیدا ہوئے. آپ کی 11 بیویوں کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. کئی مسلمان ان کو ختیجہ بولتے, ٹی سے پڑھتے, ٹی میں ڈی ہے, وہ ڈی دال تا نہیں ہے, وہ خدیجہ, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد سودا رضی اللہ تعالی عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا, زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور 11ویں تھی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 11 آزاد عورتیں نکاح میں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور 4 سے زیادہ شادی کرنے کی مخصوص اجازت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. عام مسلمان کو صرف 4 تک کرنے کی اجازت ایک وقت میں ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 کے ضمن میں. باقی کے پورے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایک ہی وقت میں صرف 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخصوص یہ اجازت دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ بیویاں تھیں. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ مومنوں کے لیے, ان مسلمانوں کے لیے ماؤں کا مقام رکھتی ہیں. کا مطلب اگر آپ اور میں ہوں, کل میں مر جاؤں تو میری بیوی جب بیوہ ہو جائے گی, اگر وہ چاہے تو کسی ایک مسلمان سے شادی کر سکتی ہے, لیکن کوئی بھی مسلمان اپنی ماں سے شادی کر سکتا؟ کا مطلب اگر نبی کا انتقال ہو جائے تو ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری ماؤں کی طرح ہے, تم ان میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو ہماری مائیں ہیں وہ. سورہ احزاب آیت نمبر 6, اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 20 سے لے کر جب آپ آیت نمبر 60 تک پڑھیں گے, تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا, آپ کے نکاح کا ذکر کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ایک آیت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تم اس دنیا کو پسند کرتے ہو تو میں تمہیں اللہ کی طرف سے خوش کرنے والی چیزیں اس دنیا کی عطا کرتا ہوں, تم لوگ اسے لے لو اور مجھے چھوڑ کر چلی جانا, لیکن اگر تم اللہ کو اور آخرت کو پسند کرتے ہو تو رک جانا. ارے کون کمبخت ہو سکتا ہے جو وقت کے رسول کو چھوڑ کر جائے؟ اللہ کا شکر ہے ہماری ایک ام المومنین بھی اس پر راضی نہیں, بلی کہ اے اللہ کے نبی آپ کو چھوڑ کر جائیں دنیا کے لیے. کیا ہم پاگل ہیں, ہم بے وقوف ہیں کہ ہمارے نبی کو چھوڑ دیں اس دنیا کے لیے؟ کسی نے بھی نہیں چھوڑا. اس سے ایک اور بات ثابت کیا ہوئی, جو الزام لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی شادیاں کرتے تھے, قرآن کی آیت آئی کوئی چھوڑ کر جانا چاہتے تو جاؤ, کوئی بیوی چھوڑ کر نہیں گئی, رضا کون راضی نہیں ہوگا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابیہ آئیں بولی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, وہ گزر گئی, چلی گئی, وہ خاموشی دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو رہے. جیسا ہی وہ گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, بولے کہ دیکھو کیسی بے شرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر کہتے ہیں اے عائشہ بڑی عقل مند ہے, سب سے اچھے کو اس نے پسند کیا ہے. نبی سے کون نہیں چاہے گا شادی کرنا؟ کون ایسا باپ ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ نبی کو اپنی بیٹی دے دے؟ کون ایسا بھائی ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ نبی کی بیوی اس کی بہن بن جائے؟ ہر صحابیہ کی تمنا تھی کہ میں بیوی بن جاؤں, ہر صحابی کی تمنا تھی کہ میری بیٹی یا میری بہن ان کی بیوی بن جائے, لیکن اللہ کے نبی کی شادی جو بی بی خدیجہ سے ہوئی, اس ایک نکاح کو چھوڑ کر جتنی شادیاں ہوئے اللہ کے حکم سے ہوئے, اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی شادی نہیں کی. یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ نبی اپنی پسند سے کسی کو پسند کر کے شادی نہیں کیے, بی بی خدیجہ سے نکاح نبوت ملنے کے 15 سال پہلے ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا. یہ ایک نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مرضی سے ہوا. اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ تمام کے تمام اللہ کے وحی کرنے کی وجہ سے ہوئے. تو پہلی چیز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ. بی بی خدیجہ سے 4 بیٹیاں کون کون تھیں؟ بی بی خدیجہ سے جو 4 بیٹیاں تھیں, بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, زینب رضی اللہ تعالی عنہا, اور سب سے چھوٹی لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. پنجے تنے پاک میں ہم صرف کس کا نام لیتے ہیں؟ پنجے تنے پاک میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس کا نام لیتے ہیں؟ کا مطلب باقی کے بیٹیاں ناپاک ہیں. استغفر اللہ العظیم. نبی کی ہر بیٹی پاک ہے. سنی کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پاک پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کے 2 مرد بچے بی بی خدیجہ سے ہوئے, عبداللہ بن محمد, قاسم بن محمد, اور تیسرا جو لڑکا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 بیویوں کے علاوہ 4 لونڈیاں تھیں آپ کی. ایک تھی ریحانہ, ایک تھی جمیلہ, ایک تھی ماریا خبتہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور چوتھی ایک عورت سے شادی ہوئی جو تاریخی اعتبار سے الرحیق المختوم یا دوسری ایسی معتبر کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ شاید اس کا نام اسماء تھا, لیکن صحابہ نے اکثر اس کا نام لینا پسند نہیں کیا, کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس نے کہا میں آپ کو قریب آنے دینا پسند نہیں کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت کر دیا, طلاق دے دیا اور اسے چھوڑ دیا. تیسرا جو بیٹا ہوا اللہ کے نبی کا وہ ماریا خبتہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا, اور اس لڑکے کا نام تھا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیسرا لڑکا ہوا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کئی صحابہ کی فضیلتیں بتائی ہیں. ان میں سے 10 کو اشر مبشرہ کہا جاتا. اشرا عربی میں کہتے ہیں 10 کو, مبشرہ خوشخبری کو کہتے ہیں. اشر مبشرہ مانے وہ 10 مخصوص صحابہ جس کو جنت کی سب سے زیادہ خوشخبریاں دی گئی, سب سے پہلے خوشخبریاں دی گئیں. وہ 10 کون ہیں؟ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان ابن عفان, علی ابن طالب, عبد الرحمن بن عوف, زبیر بن عوام, سعد بن وقاص, سعید بن زید, طلحہ اور ابو عبید بن الجرہ. یہ 10 سب سے افضل صحابہ. یہ یاد رکھیں گے کہ بھول جائیں گے؟ انشاءاللہ. اب ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس میں سے قرآن میں ایک آیت آئی ہے سورہ احزاب میں, جس میں اللہ نے آیت نمبر 32 سے لے کے 34 میں کہا کہ اے نبی کی بیویوں, اگر تم میں سے کوئی بھی نبی کے بعد کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کو 2 دوہرا عذاب دیا جائے گا, اور جو تم نیکی کرو گی اس کا بھی دوہرا اجر دیا جائے گا. آیت کیا ہے؟ اے نبی کی بیویوں, اگر تم میں سے کوئی نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ کرتی ہے تو ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. تو ان لوگوں کا جو سنی گھر میں نہیں رہتے ان کا ماننا یہ ہے, یہ آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی تھی. نعوذ باللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچکالا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راغب کریں تاکہ وہ شادی کر لینا. نعوذ باللہ. ہمارا ایمان یہ ہے کہ صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7012, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے میرے نبی, آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, مجھے اللہ نے تجھے 2 بار خواب میں دکھایا کہ ایک فرشتہ تجھے سلک کے کپڑے میں لپیٹ کر لے جا رہا تھا. میں نے اس فرشتے کو خواب میں کہا کہ بتا وہ کیا لے جا رہا ہے. اس نے کپڑا کھولا اور میں نے تمہیں دیکھا تو میں نے خواب میں ہی دعا مانگی کہ اے اللہ, اگر یہ میرے حق میں ہے تو تو اپنی مرضی سے اسے مجھے پہنچا دے. مجھے خواب میں ہی اشارہ دیا گیا تھا کہ میں تجھ سے نکاح کرنے والا. ہماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ تہمت کہ وہ بدکار تھی, نعوذ باللہ, کہ وہ گنہگار تھی, ایسا ہو سکتا؟ اور جو ہماری ماں کو یہ بولے کہ بھی ہمارا دوست ہو سکتا. اب اس کے بعد جو واقعہ کربلا ہے اس کی تاریخ تو آپ لوگ کئی بار سنی ہیں. واویلا ہوتا ہے اس مہینے میں. علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, وہ سنا کر باقی کا واقعہ سناتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہہ دو غمِ حسین منانے والوں سے, کہہ دو غمِ حسین منانے والوں سے
مومن کبھی شہدا کا ماتم نہیں کرتے. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہدا کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق میری جان سے بھی زیادہ اہل بیت سے, اہل بیت سے مجھے میری جان سے زیادہ محبت ہے. ہے عشق مجھے اپنی جان سے زیادہ اہل بیت سے, یوں سر عام کوئی ان کا تماشا نہیں کرتے. روئے وہ, روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے, ہم تو زندہ و جاوید پر ماتم نہیں کرتے. ایک بچپن میں میرا دوست تھا, وہ گھر والا تھا. میں ایک دن اس کو پوچھا, بھائی دیکھ میرے کو ایک بات سمجھا, تیرے حساب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بہت ظلم ہوا. جو کمبخت حرام خور نے ہمارے نبی کے گھرانے پر ظلم کیا, اللہ کی قسم اللہ اسے جہنم نصیب کر دے. لیکن وہ ظلم کا جو تم لوگ تذکرہ کرتے, کیا تم لوگ محسوس نہیں کر رہے کہ اس کے ذریعے سے میرے نبی کے گھرانے کے خواتین کی عزت روڈ پر اچھا رہے ہیں تم لوگ؟ ارے ایسا کیسا ہوتا؟ میں بولا ایک میں مثال دینا چاہ رہا ہوں میرے بھائی تیرے کو, یہی کہہ رہے ہیں علامہ اقبال, کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ہم سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے. میں بولا میرے بھائی برا مت مان, میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, تیرے گھر میں کوئی کمبخت گھس گیا, آج کل انڈیا میں ریپ بہت ہو رہا نا, اب گھر میں گھس گیا کوئی بھی نہیں ہے, خالی طرح گھر کے عورتیں ہیں اور کچھ بدکاری کر کے چلا گیا, تو اب اگلے سال وہ تاریخ کے اوپر تو گھر کے اوپر اسپیکر لگا کے, ارے 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 گھر کا دروازہ توڑ کے گھسا تھا, گھر میں کوئی بھی نہیں تھے, ارے گھر میں گھس گیا ایسا کر سنا تھا, ارے کمبخت میرے نبی کے گھر آنے کے بارے میں تماشا کرتے پھر رہے, میرے نبی کے گھر آنے کی عورتوں کو روڈ پر بیان کر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. علامہ اقبال وہی کہہ رہے ہیں, ہم سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے. میں اس کو بولا اللہ کرے کہ اللہ کسی مومن کو شہادت کی موت نہ دے. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ میں بولا نہیں بھائی شہادت کی موت نہیں چاہیے. پھر یہ کیسی بات ہوئی؟ شہادت نہیں آنا بھائی, اللہ کسی بد نصیب کو بھی نصیب نہ کرے, میرے دشمن کو بھی شہادت نہ آئے. ارے کیسی بات کر رہا بھائی, شہادت بہت بڑی چیز ہے. میں بولا پھر ماتم کہیں کو کر رہے؟ ارے شہادت اگر بہت بڑی چیز ہے تو ماتم کس بات کا ہے؟ اور اگر تم ماتم کرتے ہو تو بنیاد الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ صفحہ نمبر 459 پر کہتے ہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے. اور آپ لوگ جب ماتم کرتے ہی ہو میرے بھائی, تو شہادت سے تو جنت ملتی ہے. اگر ماتم اس بات کا غم ہے آپ کو کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جان گئی ہے, تو اس سے زیادہ غم ایک مسلمان کو اس بات کا ہے کہ نبی اب اس دنیا میں باقی نہ رہے. عمر ابن خطاب کو بھی قتل کیا گیا, عثمان غنی کو بھی قتل کیا گیا, علی ابن طالب کو بھی ختم کیا گیا, اور یہ تینوں مقام اور مرتبے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے. سنیوں میں بھی ایک شعر عام ہو گیا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کیا, کبھی اس شعر کا معنی غور کیا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور اللہ تعالیٰ آل عمران میں جنگ بدر کو, قرآن میں اللہ جنگ بدر کو یوم الفرقان کہہ رہے ہیں. یہ دن ایمان اور کفر کو فرق کرنے والا دن تھا بول رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں دعا مانگ کر بتا رہے ہیں, صحیح بخاری میں روایت, کہ اے اللہ اگر آج تو نے ہمیں کامیابی عطا نہیں کی, میرے رب میرے پروردگار, قیامت آنے تک اس زمین پر اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس سے بڑی جنگ ہو گئی ہے. اللہ اکبر, کیا ہو گیا؟ آپ لوگ کبھی غور کریں اس کا معنی, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کا معنی کیا نکلا؟ کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر شہید کیے جا رہے تھے, ان پر ظلم عظیم ہو رہا تھا, ان کو کمبختے قتل کر رہے تھے, تو کیا ان کے زمانے میں دوسرے صحابہ بھی باحیات تھے کہ نہیں تھے؟ اتنی بڑی جنگ جس میں اسلام پہ بات آ گئی اور صحابہ گھروں میں بیٹھے ہیں, میرے بھائی تو تم مان لیے نا کہ یہ لوگ مرتد اور منافق ہیں, کہ اسلام کی جنگ تھی اور پورے صحابہ اپنے گھروں کو چھپ کے بیٹھے تھے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ اسلام کی عزت پہ بات آنے کے بعد کوئی صحابی اپنے گھر میں بیٹھ سکتے کبھی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشمنان اسلام نے حملہ کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اعلان پہنچایا,
آواز لگا کر اعلان دیا گیا کہ اے صحابہ ایمان والو، جس حال میں ہو اپنے گھروں سے نکل آؤ کہ دشمن اسلام کا ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ سب صحابہ جمع ہو گئے راتوں رات۔ ایک صحابی جاتے ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے، پہلی رات ہے، ابھی انہوں نے بستر کیا، بستر کر کے ہٹے، غسل لینا چاہتے تھے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہے، اے میرے آقا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی چلے جائیں اور آپ غسل کے بہانے پیچھے رہ جائیں، جائیے نبی کے ساتھ شریک ہو جائیے، اللہ مالک ہے۔ جذبے سے وہ صحابی گئے، شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اچانک صحابہ نے جنگ کے ختم ہونے پر دیکھا کہ ان کی ناش ہوا میں ہے، پانی ٹپک رہا۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، بولے یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میرا صحابی اللہ کی محبت کے جذبے میں، دین کے محبت کے جذبے میں، میری محبت میں گھر سے نکل کر آ گیا تھا، وہ غسل کی حالت میں نہیں تھا، وہ شہید تھا، ناپاک حالت میں تھا، اس کے جذبے کو دیکھ کر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا جو اس کی ناش کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ تو میں ایک چھوٹے سے صحابی کا درجے میں چھوٹے سے صحابی کا قصہ سنایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں اسلام مر چک رہا تھا اور اس کو زندہ کیا ایک بابا نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ ذرا سمجھائیے میرے بھائی کہ باقی کے صحابہ تو منافق اور مرتد ہو گئے کہ اسلام کی عزت پہ بات تھی، کوئی بھی نہیں تھا، صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا کہتے ہیں، ابھی بھی اسلام زندہ ہوتا کربلا کے بعد؟ ارے اسلام مر ہی نہیں سکتا، تم مر سکتے، میں مر سکتا ہوں، اسلام کبھی نہیں مر سکتا، اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون۔ وہی ہے جس نے اس دین کو بھیجا ہے اپنے رسول پر، ہدایت دینے کے لیے بنا بھیجا ہے ان کو، ہمارے نبی کو، اور اس دین کو وہ غالب کر کے رہے گا چاہے شرک کرنے والوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اسلام مر ہی نہیں سکتا۔ کربلا کا جو واقعہ ہے، اس کی تاریخ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، یہ نقشہ سعودی عربیہ کا ہے، یہ جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں اس زمانے کا ایران ہے، یہ پورا اس زمانے میں یوروپ ہے، یہ پورے حصے پہ اور یہ پورے حصے پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ مسلمان پہنچ چکے تھے اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے۔ ایک طرف اتنی دور پورا ایران آ گیا، ایک طرف وہاں تک چلے گئے۔ کہاں تک چلے گئے تھے؟ پیرس کے قریب تک چلے گئے تھے، فرانس میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوم منسٹر تھے۔ کیا تھے؟ پورے فوج کو بھیجنا، ملک کے اندر کے قانون کے نظام کو چلانا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ فتوحات ہوئے تو نتیجہ یہ نکلا، جب ایران فتح ہوا تو ایران میں بادشاہت تھی، ان لوگوں کے دل میں ایک بدلے کا جذبہ تھا۔ وہ بدلے کا جذبہ ان کے دماغ میں کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے دل میں پہلے سے ہی عربوں کے ساتھ، دیکھیں آج ہندوستان اور چین کے درمیان، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک تنوع ہے، اس میں آپ کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ ایک ہندوستانی پاکستانی سے ہارے، ایک ہندوستانی چین سے ہارے، ہم چاہتے ہیں نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم کو جیتنا ہے۔ لیکن جب صحابہ غالب آ گئے ان مملکتوں پہ، آپ امیجن کرو، اچانک کل آپ کو پتا چلا کہ بنگلہ دیش امریکہ اور رشیا کو جنگ ہرا دیا، امریکہ پہ قبضہ کر لیا بنگلہ دیش، رشیا پہ قبضہ کر لیا، چائنا پہ قبضہ کر لیا، ہر ایک کیسا ہو سکتا، تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب صحابہ نکلے تو ایسے ہی ممالک کو ڈھیر کر دیا اسلام کے تحت۔ وہاں کے جو غاصب لوگ تھے، جو بڑے عہدوں پر تھے، وہ لوگ بولے یہ کیا ہے، ہماری تو دکانیں بند کر دیے، کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کہہ رہے ہیں کہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کہہ رہے ہیں کہ صرف اسلام کا قانون چلے گا، نہ ہم کو موج مستی کرنے دیتے ہیں، نہ زنا کرنے دیتے ہیں، نہ شراب اور جوئے کے قریب جانے دیتے ہیں، ارے یہ کیا ہے؟ تو بدلہ لینے کی بھاونا ان کے دلوں میں تھی۔ اس کی شروعات کہاں ہوئی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کس نے کیا؟ فیروز ابو لولو نے۔ یہ کہاں کا تھا؟ ایران کا رہنے والا تھا۔ کیسے قتل کیا؟ یہ بھی واقعہ سن لیجئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کی امامت کرنے کے لیے ٹھہرے اور صحابہ پورے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ کمبخت ان کو چھرا گھونپنے کے لیے آٹھ صحابہ کو چھرا گھونپا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ جب مسجدوں میں ٹھہرتے تو ایک دوسرے کے کانوں کو کاندھے اور پیر سے پیر ملا کر ٹھہرتے, بیچ میں ذری جگہ نہیں چھوڑتے, اور آج مسلمان میلوں دور ٹھہرتے ایک دوسرے سے. آٹھ صحابہ کو مارنے کے بعد وہ عمر ابن خطاب کو چھرا گھونپتا ہے, وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. ہوش آتا ہے ہمارے امیر المومنین کو. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا, ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ انہوں نے پوچھا, کیا مسلمانوں نے نماز فجر ادا کی کہ نہیں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری محبت میں نماز چھوڑ دیے؟ کہا کہ نہیں, ان لوگوں نے ادا کی. پوچھا کس نے امامت کی؟ کہا عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ گئے تھے. کہتے اللہ کا شکر ہے ورنہ تم لوگوں کو کلمہ پڑھاتا. آج تو ہم نمازیں ترک کر رہے ہیں. وہاں کہا کہ کہیں میری محبت میں نماز توڑے, اگر میری محبت میں نماز توڑے تو کلمہ پڑھا دیتا. آج تو مسلمان نماز چھوڑا ہے. اب یہ عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا سوال تھا, مجھے مارا کس نے؟ کہا فیروز ابو لولو نے مارا. کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کے قتل میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے, اور آج مسلمان مسلمان سے ڈرتا پھر رہا ہے. آج وہ مسلمان زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اس شہر میں. اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں کسی مسلمان نے مجھے مارا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھے نہیں مارا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قتل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواب کی پیشن گوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے تعبیر کی پیشن گوئی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں روایت آئی ہے کہ عمر ابن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا اللہ کے رسول, میں نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. میں نے دیکھا کہ بڑا مضبوط دروازہ ہے اور وہ ٹوٹ کر گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر وہ ٹوٹ کر گر گیا یا تھوڑے تڑک آ گئے اس میں؟ کہا یا رسول اللہ ٹوٹ کر گر گیا. کہا کہ اے عمر میرے امت کا خلا تو ہے, میرے عمر اس کا دروازہ تو ہے, جس دن تو گرے گا میری امت میں فتنے آنے لگ جائیں گے. یہ پہلی شہادت. اب آیا کس کا دور؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, ان کی خلافت 13 سال تک تھی. کتنے سال تھی؟ آپ کے شروع کے 10 سال بہت زبردست گئے. آپ کے خلافت کے دور میں صحابہ انڈونیشیا ملیشیا تک گئے. ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کس نے لایا؟ ہم کہتے ہیں محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لایا, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ صحابہ کیرلا میں آئے. 200 سے زیادہ صحابہ کی خبریں کیرلا میں ہیں آج. ارے ہمارے صحابہ کوئی چپا چھوڑ سکتے زمین کا اللہ کے نبی کے؟ وہ لوگ لائے, انڈونیشیا تک لے گئے. اب دور شروع ہوا دوسرے بڑے فتنے کا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمن کے علاقے سنا سے نکل کر ایک شخص آیا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا. یہ شخص آ کر مسجد نبوی کے پاس ٹھہرتا ہے اور کہتا ہے مجھے عثمان بن عفان سے ملاؤ, مجھے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا ہے. ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جیسے لالچی نہیں تھے جو لوگوں کو کلمے پڑھا کر سب میں اشتہار کرتے پھرتے, میں نے اتنوں کو کلمے پڑھائے, اتنوں کو کلمے پڑھائے. انہوں نے اس کو سوال کیا اور پوچھا کہ تو یمن سے یہاں تک آیا, کیا راستے میں تجھے کوئی مسلمان نہیں ملا جس کے ہاتھ سے کلمہ پڑھتا؟ میرے تک اگر دین سے محبت ہے, اللہ پر سچا ایمان ہے, تو میرے کلمہ پڑھانے کا کیا ہے؟ کہیں بھی پڑھ لے. اور یہ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمن کے سنا کے مقام کے ایک بہت بڑے یہودی عالم کا بیٹا تھا. وہ یہودی خاندان جب مسلمان قبضہ کیے یمن پر, تو وہ خاندان ان کا غلام بن کر آیا. یہ بچ گیا, اس نے اسلام کا ڈھونگ کیا اور اس ڈھونگ کو لے کر چلا کہ جب موقع ملے گا میں وار کروں گا ان کے اوپر. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسجد نبوی میں پہنچا اور وہاں رہنا شروع کیا. اس نے 3 سوال مسلمانوں کے بیچ کرنا شروع کیے. اس نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کی بیٹی ہے بی بی فاطمہ, اللہ کے نبی کے بنو ہاشم قبیلے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب سمجھ میں آیا اہمیت دیکھو یہاں پہ, جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بنو امیہ کے ہیں, تو تم لوگ کیسے لوگ ہو کہ نبی کے خاندان سے ہی ایک داماد موجود ہے,
اس کی موجودگی میں تم نے دوسرے قبیلے والے کو خلیفہ کیسے بنا لیا؟ یہ پہلے فتنے کا سوال کیا اس نے. دوسرا اس نے کہا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے ہارون علیہ السلام, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی ہونا چاہیے, تم نے دوسروں کو خلیفہ کیسے بنایا ان کے ہوتے ہوئے؟ یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال اس نے کیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس آ سکتے ہیں قیامت کے پہلے, تو کیا تمہارے اور ہمارے نبی ان سے غیر افضل ہے؟ اگر وہ واپس آ سکتے ہیں تو نبی بھی ہر وقت ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں. یہ تیسرا اس نے فتنہ ڈالا. جب یہ بات صحابہ میں عام ہوئی, اسے ایگزائل کیا, تڑی پار کیا, روڈیوں کو کرتے نا تڑی پار کی, شہر بدر کرے اس کو, بولے نکل یہاں سے. وہ نکل کر کہاں گیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ وہاں سے نکل کر گیا مصر, ایجپٹ کو گیا. ایجپٹ میں جانے کے بعد اس نے سوچا کہ جو صحابہ والے مسلمان ہیں اور ان سے ملنے جلنے والے قریبی مسلمان ہیں, یہ علم کے پکے ہیں کیونکہ صحابہ کی صحبت ہے ان کو, لیکن ایسے کئی مسلمان ہیں جو نو مسلم ہیں, جو صرف اسلام لانے کے بعد محاذ پر جنگوں میں ہیں, ان کا علم اتنا پکا نہیں ہے. ان سے مل کر شروع کیا کہ کیا تم اسلام کو پھیلانے میں مصروف ہو؟ کب تک خالی باہر دیکھتے رہو گے, ذرا گھر کے اندر دیکھو. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ بولا میں مدینے سے ابھی آ رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ عثمان اہل بیت پر بڑا ظلم کر رہا ہے وہاں پہ, نہ اس پلائے چھڑوانا اسے. آپ کی میری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اللہ کی قسم ہے قربان ہے کروڑ, ہر سانس پر قربان ہے ہمارے نبی کے. ہم وہاں جو مسلم تھے بولے ہاں ہمارے نبی کے گھرانے پر ظلم ہو رہا. تو ایک جذبہ پیدا کیا پہلے بی بی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے ایک جذبہ پیدا کیا. یہ جذبے کو بھڑکانے لگا, وہی سوال ڈالنے لگا. عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا یہ کمبخت یہاں پہ یہ کر رہا ہے, اس کو وہاں سے شہر بدر کرے لات مار کے نکالے. اب وہاں سے نکل کر یہ پہنچا کہاں پر؟ کوفہ. کوفہ پہ گیا. کوفہ کیا تھا اس زمانے میں؟ میں آپ کو کیا بولا ابھی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے تین خلفاء کے دور میں؟ کیا تھے بولا؟ ہوم منسٹر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان فرانس کے قریب تک گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کس کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ اے امیر المومنین مدینے سے پیرس تک کا فاصلہ بہت دور ہے, ہم ان دونوں کے بیچ کے ایک علاقے کو کنٹرول روم بناتے ہیں تاکہ احکامات وہاں سے آپ تک آتے ہیں, یہاں سے وہاں جانے میں مشکل ہو رہی ہے, ہم کوفہ میں ایک کینٹونمنٹ ایریا بناتے ہیں, آرمی کا ایریا بناتے ہیں, اس کو کنٹرول روم بنا کر وہاں سے بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں ادھر والے لوگوں کو. عمر ابن خطاب راضی ہو گئے, لیکن ان کی شہادت ہو گئی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہوئے, اور ان کے دور میں وہاں پہ کینٹونمنٹ ایریا بسا جہاں پہ ملٹری والے اکثر رہا کرتے تھے. اب یہ پہنچا ان کے پاس, یہ واقعے کو غور سے سنو, یہ پہنچا ان کے پاس اور ان لوگوں کا دماغ خراب کرنا شروع کیا. بولا کہ کیسے مسلمان ہو تم لوگ, نبی کے گھرانے پر وہاں ظلم ہو رہا ہے, میں دیکھ کر آ رہا ہوں, قسم ہے اللہ کی میں نے بڑا ظلم دیکھا ہے, اور تم لوگ خالی یہی پھر رہے ہو, نبی کے گھرانے سے تمہاری محبت نہیں ہے. لفظ ان کو بھڑکاتا گیا, یہاں تک کہ ان فوجیوں میں سے ایک کثیر تعداد کو راضی کیا کہ چلو ہم مدینے کا حصار کرتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں. مدینہ پلٹ کر آیا. جب مدینہ آیا تو اس مکار نے بڑا صحیح مہینہ چنا, ذی الحجہ کا مہینہ اس نے چنا مدینہ واپس آنے کے لیے, کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر حج کا مہینہ ہے تو کئی صحابہ حج کرنے چلے جائیں گے. آیا اور مدینے کا حصار کیا. تاریخی اعتبار سے آتا ہے جب مدینے میں آیا جمعے کا دن تھا, مسجد نبوی میں داخل ہوا. میرے بھائی کبھی اس کے بھی دوبارے میں سنو کہ ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنی مصیبتیں آئیں. وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بتائی ہیں, وہ خطبہ جمعہ دینے ممبر پر چڑھے, یہ کمبخت ممبر کے پاس جا کر ان کی داڑھی پکڑ کر نیچے کھینچتا ہے اور کہتا ہے تم خلیفہ بننے کے قابل نہیں, اترو نیچے اس ممبر. صحابہ مسجد میں اٹھ گئے, عثمان ابن عفان نے بٹھایا ان کو, کہا کہ ٹھیک ہے میں نیچے بیٹھتا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ تم اب ہرگز خلیفہ نہیں رہو گے, علی خلیفہ ہیں ہمارے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے. ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کیا گیا. محرم میں کتنے دن پانی بند کر دیا گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ صرف کتنے دن؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کر کے اس کمبخت نے 3 مہینے تک کھانا اور پانی بند کر دیا. کبھی سنا آپ لوگوں نے اس کے بارے میں؟ یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت پر چڑھ گئے, چڑھ کر مدینے والوں کو آواز دیتے اور کہتے ہیں کہ اے مدینے والوں, کیسے لوگ ہو گئے تم لوگ, جب میرے نبی کے زمانے میں اس مدینہ شہر میں قحط آیا, بھوکے اور پیاسے تھے تم لوگ, نبی نے کہا کہ کون ہے جو یہ کنواں خرید کر انہیں پانی پلائے, میں اس کے جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں نے اس کنویں کو تمہارے لیے دام بڑھ کر دے کر خریدا اور تمہارے لیے مفت میں اسے دے دیا. کیا آج اس کنویں کا جو عثمان نے تم کو خرید کر دیا, اس کنویں سے بھی یہ خطرہ پانی نہیں پلاؤ گے عثمان کو؟ اللہ اکبر. ارے ہمارے مسلمانوں کو تو یہ بتایا گیا کہ تم کوئی احسان کرو تو احسان نہ جتاؤ, کتنے مجبور ہو گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان یاد دلانے کے, بھول گئے تم لوگ پیاسے تھے, یہ کنواں میں خرید کر دیا اور آج اس سے مجھے قطرہ پانی نہیں پلاؤ گے تم لوگ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے, تماشا دیکھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, آپ حکم دیجئے اس کمبخت کی گردن مار کر پھینک دوں گا یہیں پر, ان سب کو قتل کروں گا جس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مجھے غیب کا علم نہیں ہے, میں نہیں جانتا کہ کس کے دل میں کیا ہے, اگر یہ کمبخت مسلمان نہیں ہے اور منافق ہے اور میں نے تم کو قتل کرنے کے لیے کہا تب تو بات صحیح ہے, لیکن اگر یہ واقعی مسلمان ہے اور اس نے غفلت میں یہ حرکت کی ہے اور میں نے تمہیں قتل کا حکم دیا ہے علی, تو قیامت میں عثمان کسی مسلمان کے قتل کا گناہ اپنے سر پر لے کر اٹھنا نہیں چاہتا, چاہے یہ لوگ میرے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیں. کبھی ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں سنے ہم لوگ؟ کبھی ان کی تکلیف کے بارے میں اندازہ کیا کہ 3 مہینے کھانا اور پانی ان پر بند کر دیا گیا ہے؟ بحر روما وہ کنواں جس سے پانی بند کر دیا گیا. بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو متعین کیا جانتے ہیں؟ ان کے گھر کی حفاظت کے لیے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے 2 بہادر لاڈلوں کو کہا کہ اے حسن اور حسین, تم لوگ ہمارے امیر المومنین کے گھر کی حفاظت کرو. وہ لوگ دروازوں پر پہرا دیتے ٹھہرتے. بالآخر رات کے وقت پیچھے سے حملہ کیا گیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جس وقت شہید کیا گیا, اور آپ کے خون کے خطرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پر پڑے, جس کا آخری حصہ فزیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ہم تغرا بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. یہ وہ قرآن مجید جو ترکی میں آج بھی موجود ہے, یہ وہ خون کے حصے, یہ نسخہ آج بھی موجود ہے. اس آیت کی تلاوت کے وقت یا اس پر خون کے خطرے تھے جب آپ کو شہید کر دیا گیا. جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, یہ قاتلوں نے کیا کیا؟ فوری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور ڈالا کہ اے علی, ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں, بیعت کیجئے ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لینے سے پہلے اپنے گھر لوٹ گئے, اپنے دروازوں کو بند کر لیا اور کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ایسے حالات میں مجھے خلیفہ بنا رہے ہیں. دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا اور کہا امیر المومنین, یہ ہمارے نبی کا پاک شہر ہے جہاں قتل و غارت گیری حرام ہے, جہاں مدینے کے جھاڑ کا پتا توڑنا بھی گناہ ہے. یہ وہ شہر ہے میرے نبی کے فضیلت کا کہ یہاں کے جھاڑ کا پتا بھی توڑنا گناہ ہے, اگر مسلمانوں کی یہاں قتل و غارت گری شروع ہوگی تو بڑا ہنگامہ ہوگا. امیر المومنین, وقت کی نزاکت کو سمجھ کر آپ خلیفہ بن جائیے. اللہ کی قسم, ہمارے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کا کوئی شوق نہیں تھا, حالات کی نزاکت پر انہوں نے فوری ان لوگوں سے بیعت قبول کر لی. یہ جب بیعت قبول کرتے ہیں تو پتا چلا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں کوفہ کے گورنر ہیں. ان کو جب پتا چلا تو وہ فوری فوج لے کر وہاں سے آئے, بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے قاتل عثمان کو سزا دینے کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرا لیے. بولے کہ ان کو چھوڑ دیا, اور انہوں نے بیعت کی اتنی جلدی کیوں کی؟ جب وہ لوگ پہنچے
تو اب دونوں میں بحث و تکرار کا مسئلہ شروع ہوا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں کون کون تھے آپ جانتے ہیں؟ عشر مبشرہ میں گرا ہے 10. بھائی آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا تو چھوڑ دو. لوگ بولا ابو بکر صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ تین کا تو قتل ہو گیا تھا، بچے کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کون آئے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو باقی کے عشر مبشرہ ہیں وہ پورے ادھر ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ساتھ ہیں. یہ پورے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اے علی ابن طالب، آپ خلیفہ بنتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قاتل عثمان سے بدلہ تو لیجئے. یہ عثمان کون عثمان ہے؟ اللہ اکبر. قرآن مجید آپ لوگ سورہ فتح پڑھتے ہیں، سورہ فتح سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سورہ فتح میں ایک واقعہ آیا ہے جسے بیت الرضوان کہا گیا. بیت الرضوان کا معنی کیا ہے؟ پتا چلا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے حج کا ارادہ کیے، عمرے کا ارادہ کیے، معاف کرنا، عمرے کا ارادہ کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے گئے ایک مقام پر، مکے سے پہلے رکے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے عثمان، یہ مکے کے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ تم ایک اچھے نیک انسان ہو، کم سکون انسان ہو، تم ان کے پاس جاؤ اور ان کے سرداروں سے ملو اور ان سے کہو کہ ہمارے نبی اور ان کے صحابہ صرف طواف کرنا چاہتے ہیں، ہم مکے کو تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم کوئی ہتھیار نہیں لائے ہیں، جاؤ اور ان سے بات کرو، وہ راضی ہو جائیں تو ہم جائیں گے اور طواف کریں گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کرنے گئے، تین چار دن میں واپس آنے کا اندیشہ تھا، دن بڑھ گئے، کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے، اور منافقوں نے چاہا کہ نبی کو لڑائیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو بغیر ہتھیار کے آئے ہیں، کفار ان پر حملہ کر کے ان کا جانی اور مالی نقصان کر دیں. ان لوگوں نے ایک افواہ اڑائی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. جھوٹی بات کہی. کن لوگوں نے کہی؟ منافقوں نے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے. جیسا ہی یہ بات ہوئی، دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں عظمت بتا رہا ہوں ہمارے عثمان کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر پورے صحابہ کو بلائے، ادھر آؤ صحابہ میرے، تعال صحابہ، بولے اے صحابہ، میرا عثمان سنا ہے کہ قتل ہو گیا ہے، اے صحابہ کیا تم اپنے رسول کا ساتھ دو گے میرے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے؟ پورے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ، ہماری جان، ہمارے مال سب آپ پر سے قربان، یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کے لیے. جیسا ہی یہ بیعت صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر رکھ کر کی، اللہ اکبر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ کرو. قرآن کی سورہ فتح کی اللہ نے آیت نازل کی، کہا کہ اے نبی، صحابہ کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ اور آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ، اللہ بڑا خوش ہوا آپ لوگوں کی محبت کو دیکھ کر آپس کی، اللہ آپ لوگوں کو آزما رہا تھا کہ تم آپس میں کتنے محبت کرتے ہو ایک دوسرے سے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ایسے عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر کیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیعت قبول کر لی؟ گرما گرمی پیدا ہو گئی. بات یہ طے پائی اس وقت کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس کو نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی ہیں، چاچا کے بیٹے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئیں گے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، کیونکہ صحابہ ان دونوں کی بڑی عزت کرتے تھے. وجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ، میرے اس ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دے. قرآن کی سب سے پہلی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، ان کے لیے یہ دعا. اور موسیٰ اشعری، موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گھر کے اندر کے کچھ باتیں مشورے میں کرنا ہوتا، کچھ راز اپنے دوستوں میں بیان کرنا ہوتا، تو وہ موسیٰ اشعری کو پکڑ کر اللہ کے رسول اپنے راز بتا دیتے. عظیم صحابی، دونوں طرف سے یہ طے پایا کہ دیکھو معاویہ بھی گرم مزاج ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرم مزاج ہیں، یہ دونوں بھی حق پرست ہیں، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور اللہ نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا تو اچھا نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ ہم ابن عباس کو یہاں سے لاتے ہیں اور عمر ابن موسیٰ اشعری کو یہاں سے لاتے ہیں، یہ دونوں جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لیں گے، یہ طے پایا. سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی؟ جواب دو بھائی. جب یہ طے پایا اب خوارجی نکلے یہاں پر یہ بول کر کہ قرآن کے حکم کو چھوڑ کر آپ امیر المومنین ہوتے ہوئے کیسا دو انسانوں کے حکم کو مانیں گے، لہذا آپ نے قرآن کے حکم کو چھوڑ دیا، آپ آج سے امیر الکافرین ہیں. یہ ہے خوارج کی شروعات. بولے ابن عباس کون؟ بولے موسیٰ اشعری کون؟ آپ قرآن کو رکھ کر ان کا فیصلہ مانیں گے. اے علی، تو پھر آپ امیر المومنین ہی کہاں ہیں؟ کمبخت ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ٹھہر گئے، نعوذ باللہ. یہ ایک تاریخ بتا دیا ان کی. اب یہ جو فیصلے کا وقت تھا یہ طے پایا کہ دیکھو آدھ رات گزر جانے دو، کل فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں بیٹھیں گے اور یہ دو معتبر صحابہ ابن عباس اور موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بات کریں گے، جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لیں گے. رات ہوتے ہی عبداللہ بن سبا اس کا دماغ چلا مکاری کا، بولا اماں کل اگر صبح یہ لوگ ملے اور بعد میں علی اور معاویہ مل لیے تو اب ہم تو پورے گئے کام سے، نہیں سمجھے پورا فساد کرایا تھا، اگر مل لیے تو مسئلہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کچھ بھی کیوں نہیں کر رہے مدینے میں؟ ہمارے علی اس سے ڈرے نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مدینے کے پاک شہر میں قتل و غارت گری ہو، رکے ہوئے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چاہتے ہیں کہ معاویہ کو سمجھاؤں تاکہ ان بدماشوں کو سزا دی جائے، لیکن وہاں غلط فہمی پڑ گئی کہ بھائی بیعت کیوں کیا. رات میں عبداللہ بن سبا نے پلاننگ کی اور اپنے گروہ میں دو لشکر بنائے، کہا ایک لشکر حملہ کرے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں خیموں پر، دوسرا کرے گا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر، جو معاویہ کے خیمے پر حملہ کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز لگائے گا کہ علی حق پر ہیں، علی حق پر ہیں، اور جو ادھر حملہ کرے گا آواز لگائے گا معاویہ حق پر ہیں، معاویہ حق پر ہیں. یہ رات میں حملہ ہوا، دونوں طرف غلط فہمی پھیلی اور جنگ جمل پیش آ گئی. جنگ جمل وہ جنگ جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدان میں آ گئی، جس کو لے کر یہ لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف آئیں اور کئی من گھڑت گندی گندی باتیں گھڑی ہیں، جبکہ ہمارے سنی عالم کہتے ہیں جب ہماری ماں میدان میں آئیں جذبے میں آئیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری دوڑتے ہوئے گئے، کیونکہ وہ تو علی کی بھی ماں ہے، ام المومنین ہے علی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، دوڑتے ہوئے جا کر کہتے ہیں یا امی، اے میری ماں، کیا آپ قرآن کا حکم بھول گئیں کہ نبی کے بعد آپ لوگوں کو گھر کے باہر نہیں نکلنا تھا؟ ہمارے سنی علماء تاریخ لا کر کہتے ہیں کہ ام المومنین دعا دیتی ہیں، اے علی تو نے مجھے قرآن یاد دلا دی، میرے علی آپ نے مجھے قرآن یاد دلائی، ہے علی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں اسی وقت میدان سے پلٹتی ہوں. جب وہ میدان سے پلٹ رہے تھے کمبختوں نے آپ کی اونٹنی کے پیر کو ضرب لگایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی پر سے نیچے گر گئی اور ریڑھ کی ہڈی پر مار پڑا، جنگ اور پکڑ لی. بہرحال کمپرومائز بعد جنگ تھما دیا گیا، ایک سال تک وہی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور فوج. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی بھی نہ ادھر سے آئیں نہ ادھر سے آئیں، یہ اصلی تاریخ ہے. یہ تاریخ مانیں گے یا ادھر کے گھر والوں کی مانیں گے؟ اس کے بعد کبھی نہیں نکلی وہ. اب موقع آیا دوبارہ پھر ملاقات کرنے کا، کمبخت اس نے پھر سے وہی جھگڑا کرا دیا، جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین میں زبردست مسلمان قتل ہوئے، بہت زیادہ خون خرابہ ہوا. آخری میں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کی نوک پر قرآن کو اٹھایا، اس کے مصحف کو، کہا اے علی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، بس کر دو. یہ واقعہ صحیح ہے، لیکن واقعے کو پیش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، علی نے دھجیاں اڑا دی ان کی. ڈرے یا نہیں ڈرے میں نہیں جانتا، لیکن وہ جو تلوار پر قرآن اٹھائے تھے اس کی وجہ کچھ اور تھی. وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر. دیکھو ہمارے صحابہ کو نبی کے قول کا کتنا پاس ہوا کرتا تھا. صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 67, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سمیہ کے بیٹے عمار بن یاسر کے لیے کہا کہ اے عمار, ایک ایسا وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے, جب ان میں لڑائی ہوگی تو جو گروہ غلطی پر ہوگا وہ تیرا قتل کر دے گا. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمار, دو مسلمان گروہوں میں جھگڑا ہوگا, جب یہ جھگڑا ہوگا تو تجھے وہ گروہ قتل کر دے گا جو غلطی پر ہو. عمار بن یاسر تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور ان کا قتل ہو گیا جنگ صفین میں. جیسا ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد دلائی گئی کہ نبی نے کہا تھا جو گروہ غلط ہے وہ قتل کرے گا عمار تیرا. فوراً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے میں نے اس کو قتل نہیں کیا. کہا لیکن آپ ہی تو جنگ کرا رہے ہیں. کہا جنگ روک دو اے علی, اب بس ہے, اب رک جاؤ. جنگ روک دی گئی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے عراق کی طرف, کوفہ کی طرف واپس لوٹ گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے. اس جنگ کے بعد ادھر کے اور ادھر کے صحابہ نے یہ طے کیا کہ اے معاویہ تم جہاں پر ہو وہیں پر رہو, اے علی اب آپ بھی معاویہ کو کچھ مت کہیے, چھوڑ دیجئے اس کو اس کے حال پر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جب تک تھے, میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بھی ان کی خلافت کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. کبھی معاویہ نے نہیں کہا علی مدینے کے خلیفہ ہیں اور میں یہاں کا خلیفہ ہوں. وہ وہیں کے گورنر تھے, جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے صادر کرتے, اکثر فیصلے وہاں پر بھی صادر کر دیے جاتے. اختلاف تھا, دشمنی نہیں تھی. مسلمان جب اختلاف کرے تو یہ معیار ہے اختلاف کرنے کا کہ اختلاف بھی ہم کریں گے تو اللہ کے خاطر کریں گے, ہم محبت بھی کریں گے تو اللہ کے خاطر کریں گے, دنیا پرستی میں کچھ نہیں کریں گے. دونوں طرف سے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے, یہی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے, ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کا ہر صحابی ہر عمل اللہ کے لیے کرتا تھا. اگر انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ بھی ہے, اگر کوئی کہتا ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ انہوں نے کیا ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ہماری اوقات نہیں ہے کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنے زبانیں کھولیں. صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ یہ جنگ ہوئی, وہ چلے گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو کتنا پاس ہے مدینے کا اور نبی کا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابن عباس, اگر ہم کچھ دن اور مدینے میں رہیں گے تو یہاں پہ اور گندگیاں شروع ہوگی اور ہمارے نبی کا شہر ناپاک ہوگا, لہذا ایک کام کرتے ہیں, چونکہ کوفہ میں پورا فتنہ شروع ہوا ہے ہم کوفہ میں اپنا کیپٹل بناتے ہیں, اور پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ طیبہ سے کیپٹل کوفہ کو سلیکٹ کیا گیا. کوفہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اور کوفہ جب وہاں پر پہنچے تو اس کے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارجیوں سے جنگ کی. 10,000 خوارج مارے گئے, 2,000 خوارج واپس کلمہ پڑھ کر آ گئے, بولے کہ ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں. ان میں سے کچھ منافق تھے, ڈر کے مارے آ گئے تھے, موقع کی تلاش میں تھے, اور ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے, موقع کا فائدہ اٹھا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. کون قتل ہوئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتل ہوئے, دیکھو آپ لوگوں کو بول رہا تھا کہ میں جو بھی بات پہلے بول رہا ہوں ذرا یاد رکھنا, اب دیکھو کڑی بنتی ہو. ابو بکر صدیق کی خلافت 2.5 سال کی تھی, کتنے سال کی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کی تھی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 سال کی تھی. 13 اور 10 کتنے ہوئے؟ 23, اور 2.5 کتنے ہوئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی تھی, کتنے ہو گئے اب؟ 29 سال. اللہ کے نبی نے کیا کہا, میرے بعد خلافت راشدہ کتنے سال رہے گی؟ لیکن یہاں تو 29.5 ہو گئے. آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے 6 مہینے کے لیے. کبھی خلفائے راشدین میں آپ نے ان کا نام سنا آج تک؟ کتنے خلیفہ ہیں راشدین؟ صرف 4, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. آپ جانتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ادھر کے گھر والے بھلا دیے ان کا نام ہم کو, اس لیے کہ 6 مہینہ خلیفہ جب بنے تو تب بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ بنوں گا. وہ خلیفہ تھے, معاویہ خاموش تھے. 6 مہینے گزرنے کے بعد ہمارے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خود کے نانا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کو پوری کیا. صحیح بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 87, بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 87, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا حسن وہ ہے جو 2 مسلمان گروہ جب لڑیں گے تو ان کے درمیان معاہدے کا کام کرے گا, ان کے درمیان امن کا کام کرے گا. 6 مہینے کی خلافت کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے جا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہتے ہیں کہ اے معاویہ, میں اپنی بیعت آپ کو دیتا ہوں, آج سے آپ ہمارے خلیفہ ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ 6 مہینے ملائے تو 30 سال ہوئے. اللہ کے نبی کی کوئی بات جھوٹ ہو سکتی؟ کوئی غلط ہو سکتی؟ اللہ کی قسم, میرا باپ کا باپ ہونا جھوٹ ہو سکتا, میرے نبی کا قول جھوٹ نہیں ہو سکتا. نبی نے کہا 30 سال, لیکن ہمارے لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلائی گئی کیونکہ اگر ان کی خلافت کو مان لیا جائے تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خود کی. تو تم جب اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو غلط کہو گے تو ہم پلٹ کر پوچھیں گے, کیا بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی نے بیعت کی تھی, وہ غلط تھے کیا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے 19 سال کے لیے. کتنے سال کے لیے؟ 19 سے 20 سال کے لیے وہ خلیفہ بنے. جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کبھی بھی کوئی فوج مدینے کو نہیں بھیجی یہ کہنے کے لیے کہ جاؤ اور حسین کو زبردستی کرو کہ وہ بھی خلافت کو میری قبول کریں. انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اور 20 سال تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بننا ہے. اختلاف کا معیار دیکھ رہے ہیں, لیکن پیش کیسا کیا گیا پورا. انہوں نے وہاں جبر نہیں کیا, انہوں نے یہاں جبر نہیں کیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزر گئے تو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. کون بنائے گئے؟ میں یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولا, یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. جب وہ خلیفہ بنائے گئے اس وقت شروع ہوا کوفیوں کے خطوط کا سلسلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ. خط پر خط لکھتے, خط پر خط لکھتے اور کہتے کہ اے حسین یہ یزید عیاش ہے, اے حسین یہ بے نمازی ہے, اے حسین یہ عیاش ہے, تم آؤ اے حسین ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. لگ بھگ 60,000 خط لکھے گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے شروع میں خط آنے لگے چھوڑ دینے لگے, بعد میں چونکہ آتے ہی جاتے ہیں اب توجہ دینے لگے. جب توجہ دینی شروع کی تو ان کوفیوں کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کو ختم کرے, کیونکہ کوفیوں کے پیچھے دماغ کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا. بدلے کی تڑپ تھی کہ اچھا ہمارے پہ قبضہ کیے, ہم کو مدینے سے باہر کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے. مدینے کے حدود میں یہودی بھی پہلے رہتے تھے, ان لوگوں نے ایک صحابیہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. کیا کی ان لوگوں نے؟ پورے یہودیوں کو مدینے کے باہر کر دیا. آج تو مسلمان خود اپنی بہنوں کو چھیڑتا ہے. نبی نے یہودیوں کو مدینے کے باہر کر دیا صرف بچیوں کو چھیڑنے کی وجہ سے. ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ اچھا ہم کو باہر کیا, اب دیکھو ہم تمہارے خاندان سے کیسا بدلہ لیتے. خطوط لکھنا شروع کیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچا کہ اتنے خط آئے ہیں اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ ظالم ہے عیاش ہے تو یقیناً جب اتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے ضرور جانا چاہیے. آپ نے جانے کا ارادہ کیا. آپ مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں ارادے سے جانے کے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی آ کر روکتے ہیں, کہتے ہیں میرے حسین آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو, آپ نبی کے لاڈلے نواسے ہو, آپ میرے بھائی علی کے بیٹے ہو, میں آپ کا چچا ہوں رشتے میں. اے میرے حسین, اے میرے حسین, میرے بچے آپ کوفیوں کے بارے میں نہیں جانتے. یہ کوفی وہ ہیں جنہوں نے ہم سے ہمارے عثمان کو کھینچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کوفی وہ ہیں جنہوں نے آپ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے. یہ کچھ ضرور سازش کر کے آپ کو بلا رہے ہیں, مت جاؤ میرے بچے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے جانا ضروری ہے کیونکہ اتنے خطوط آئے ہیں. لیکن جانے کے پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ مسلم رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ ایک اہل ایمان تابعی تھے مسلم رحمت اللہ علیہ, ان سے کہا کہ جاؤ اور کوفیوں کے حال اور ان کے واقعات کو دیکھو اور دیکھو کہ کیا حقیقت میں سنجیدہ ہیں. اگر وہ سنجیدہ ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں, ہم تو نکل ہی پڑے ہیں, راستے میں ملتے ہیں اور پھر ہم لوگ سب چلتے ہیں. مسلم رحمت اللہ علیہ چلے گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی, عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ مدینہ چھوڑ کر نکل چکے ہیں, 3 دن ہو گیا ہے. عبداللہ بن عمر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تڑپ کر جاتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روک لیں گے. راستے میں ملاقات کرتے ہیں, کہتے ہیں یا حسین, اے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ, مت جاؤ. اے حسین, آپ اس نانا کے نواسے ہو کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے نانا کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, پاک پروردگار فرماتا ہے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر وہاں آنا چاہتے ہیں یا اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے, تو آپ کے نانا نے اس دنیا سے بہتر آخرت کو سمجھا, آپ اس نانا کے نواسے ہو, جو ہوتا ہے اسے چھوڑو, آپ اس کی فکر میں رکھے رہو. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, عبداللہ بن عمر, مجھے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد حسین رضی اللہ عنہ گئے اس واقعے کے اوپر. حسین رضی اللہ عنہ کوچ کرنے کے ارادے میں تھے, اپنے پورے اہل خانہ کو لے کر گئے. جب وہ پہنچ رہے تھے, راستے میں خبر ملی کہ کوفیوں نے مسلم رحمت اللہ علیہ کا قتل کر دیا. آپ نے ارادہ فوراً پلٹنے کا کیا. مسلم رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے, حسین رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ یا حسین, میرے باپ کا خون کا بدلہ لیجیے اب آپ, کیونکہ آپ نے بھیجا تھا وہ قتل ہوئے ہیں, اب آپ ان کے خون کا بدلہ لیجیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آن دا ہارنس آف اے ڈیلیما تھے کہ جاؤں یا واپس ہو جاؤں, لیکن ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں, وہ کیسے گوارا کرتے کہ ان کی وجہ سے کوئی مر جائے اور وہ ڈر کر واپس ہو جائے. انہوں نے کہا کہ اب جو ہوتا ہے ہوتا, میرے مقدر میں جو ہے وہی ہوگا, اب میں جاؤں گا ادھر ہی. جب وہ وہاں پہنچنے لگے تو کوفہ کے علاقے کا گورنر عبداللہ بن زیاد نے عمر ابن سعد کو, اپنے کمانڈر کو آرمی کے دے کر کہا کہ جاؤ اور حسین اور پورے گھر والوں کو قتل کر دو. عمر ابن سعد کہتے ہیں کیا بات کر رہے, پاگل ہو گئے کیا, نبی کے نواسے ہیں وہ لوگ, کہتے ہیں کہ میرا حکم مانے گا کہ نہیں مانے گا. بہرحال اس نے جبر کی اور یہ کمبخت آیا وہاں پہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو گھیرا ان لوگوں نے, اور بالآخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقدر میں ان کی شہادت نصیب کی تھی, وہ شہید کر دیے گئے. لیکن شہادت کے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر ابن سعد کو 3 پیشکش کرتے ہیں. 3 پیشکش کیا کیا, کہا کہ اے عمر ابن سعد, دیکھ میں لڑائی کی نیت سے نہیں آیا ہوں, مجھے یہ خطوط بھیجے گئے, میں ان خطوں کو لے کر آیا ہوں. اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے, مجھے 3 میں سے کوئی ایک چیز کرنے دو, یا تو مجھے کوئی ایسے علاقے کی طرف بھیجو جہاں پر مسلمان فوج اللہ کے لیے جنگ کر رہی ہے, میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, یا مجھے مدینہ واپس ہونے دو, یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ. عبداللہ ابن زیاد تینوں بھی کام ہونے نہیں دیا, ان کا قتل کیا گیا. نعوذ باللہ, اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے ان کو قتل کیا, اللہ کا عذاب قیامت تک ان کے اوپر آئے. ان کمبختوں نے ان کو قتل کر کے ان کے سر کو پکڑا اور عبداللہ بن زیاد کن گئے, تو اس کمبخت نے, اس دلندر نے آپ کی نکپڑیوں میں ایک کاڑی کر کے کھیل رہا تھا. نعوذ باللہ, کہتا ہے ہم سے بغاوت کر کے آئے تھے اور وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے, اٹھ گئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے کمبخت, یہ نبی کے نواسے کا وہ چہرہ ہے جسے نبی بوسے دیتے تھے اور تیری یہ مجال کے تو یہ کر رہا ہے ہمارے جیتے جی. اور اس ذلیل انسان نے اس کو ترک کیا. ترک کر کے کچھ وقت نہیں گزرا تھا, اللہ نے اپنا عذاب بتایا. اس کے سر کے اوپر چھت پر سے اس پر ایک چھوٹا سانپ گرا, سانپ ایک نکپڑی سے اس کے اندر گیا, اس کے دماغ کو چاٹ کر دوسرے نکپڑی سے باہر نکل گیا اور مر گیا. یہ واقعہ جیسے ہی ختم ہوا, اس کربلا کے واقعے میں جتنے اہل خانہ تھے آپ کے, زنانہ تھا, یہ پورا زنانہ سنی کتابوں کے حساب سے مدینہ واپس بھیج دیا گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پوری سٹوری میں کہاں سے بنا کے لے گیا. یہ پورے کتابیں جمع کر کے رکھو آپ لوگوں کو بتانے. یہ کتابیں شیخ سعد رحمت اللہ علیہ کی طبقات ابن سعد. یہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی. ابن تیمیہ کی منہاج السنہ صفحہ نمبر 219 اور صفحہ نمبر 237 سے 257 تک تفصیل میں آیا ہے. یہ ہمارے علماء ہیں, یہ ہمارے سنی اکابر علماء ہیں. ابن کثیر کون ہے؟ جن کی کتاب سے ہم لوگ تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں قرآن کی, جسے ہر سنی چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, تبلیغی ہو, جماعت اسلامی کے ہو, اہل سنہ والجماع کے ہو یا اہل الحدیث ہو, متفق طور پر سب سے اچھی تفسیر تفسیر ابن کثیر کو مانتے ہیں. یہ پورے واقعات میں نے ان کتابوں سے سنا ہے. ابن تیمیہ کون ہے؟ ابن کثیر کے استاد ہیں, ابن قیم کے استاد ہیں, ابن عثیر کے استاد ہیں, سو اکابر علماء کے استاد. کیسے استاد؟ جب منگول پوری مسلمانوں کو جلا کر عراق میں راک کر رہے تھے تو ابن تیمیہ اکیلے. کیسے ہمارے علماء تھے دیکھو, کیسے علماء تھے. اللہ اکبر. چنگیز خان کی فوج اور اس کے بچوں کی فوج حملہ کری عراق پر, 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا. تاریخ کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ گھوڑے جب چلتے عراق کی گلیوں میں تو کس حد تک حالت ہو گئی تھی, مسلمان آپس میں لڑ کر ایمان میں کمزور ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ جنگلی قوم ان کے اوپر وارد ہوئی اور گھوڑے چلتے تو مسلمانوں کے خون کا کیچڑ ہوتا وہاں. ایک چنگیزی کسی مسلمان کو راستے میں ملتا تو کہتا ٹھہر, میں بھی گھر سے تلوار لاتا ہوں. اتنا ڈر گیا تھا مسلمان کے اس کے تلوار لانے تک ٹھہرا رہتا, وہ آ کے اسے قتل کر کے جاتا. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہو بھی سکتا کیا؟ ایسا آج بھی ہوا بھائی. حالال میں ہندو نیوز پیپر میں ایک رپورٹ آئی, کشمیر میں بعض بدبخت ایک گاؤں میں گھس گئے, مسلمان مردوں کو گھر سے نکالا. آج کل کی بات نہیں ہے, تقریباً 10-12 سال پرانی بات ہے. نکال کر کہا باہر ٹھہرو, اندر گھس کے ریپ کیے, باہر نکل کے صبح کے وقت آئے, ہلنا نہیں یہاں سے, گھر میں نہیں جانا جب تک ہم نہیں آئے. گئے اور اپنے دوسرے دوستوں کو لائے تک مسلمان ہاتھ بن کے وہیں بیٹھے ہوئے. یہ میرے گھر کی رپورٹ نہیں ہے, ہندو نیوز پیپر کی رپورٹ. بول, جب تم آپس میں لڑتے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ انفال آیت نمبر 20, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ اور آپس میں جھگڑے نہ کرو, اگر تم آپس میں جھگڑے کرو گے اللہ تمہاری ہوا اکھاڑ کر پھینک دے گا. اللہ نے سزا دی ہم کو. اور اس واقعے کے بعد ہم کو جو سبق ملے یہی ملے کہ ہمارے سامنے ابھی تک ایک واقعہ تھا, اب یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے. اب آپ کے اختیار میں ہے, آپ ہمارے ان اکابر علماء کو مانیں یا ان کو رد کریں. آپ اور اللہ بہتر جاننے والا ہے. اور عظمت صحابہ کے اوپر چند باتیں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. یہ صحابہ کون صحابہ ہیں جانتے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق, عمر ابن خطاب, عثمان غنی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں, پہاڑ ہلنے لگا. صحیح بخاری جلد نمبر 5, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مارا پہاڑ پر, کہا کیا ہے احد, کیا تو دیکھتا نہیں کہ تجھ پر وقت کا رسول, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہادت کی پیشن گوئی نہیں دی؟ عثمان غنی کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی نے بی بی فاطمہ سے کیا, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کے بعد ایک اپنی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا. اور جنگ بدر سے واپسی میں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بخی الغرخت, جسے آپ لوگ جنت البخی کہتے ہیں, اس میں سے باہر نکل رہے ہیں, رو رہے ہیں, اللہ کے نبی نے پوچھا ہے عثمان کیا ہوا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, آپ کی لگتے جگر کا انتقال ہو گیا, میری بیوی کا انتقال ہو گیا, میں اسے دفن کر کے واپس لوٹ رہا ہوں. یہ دوسری بیٹی تھی جس کا انتقال ہوا آپ کے نکاح میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گلے لگا لیتے ہیں, کہتے ہیں میرے عثمان, اللہ نے بدر کی خوشخبری دی ہے, آج اس باپ کا غم اس امت کی خوشی پر قربان ہے, آج میں غم کا اظہار نہیں کروں گا اور تو بھی نہ کرنا. اے عثمان, تو میرا وہ عثمان ہے کہ اگر اللہ مجھے 50 بیٹیاں دیتا تو ایک کے بعد ایک تجھے دیتا چلا جاتا. ہمارے اس عثمان نے تو ہم کو گالی دیتے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میرا عمر وہ ہے کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو عمر کو عطا کر دی جاتی. میرا عمر وہ ہے کہ جس جگہ سے عمر جاتا ہے شیطان اپنا رخ موڑ دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہیں, آگے آگے چل رہے ہیں, اچانک ان کو لے کر پلٹ گئے. صحابہ کو کہا اے صحابہ ہمیں دیکھتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں. کہا اے میرے صحابہ یاد رکھنا قیامت میں سب سے پہلی بار تم لوگ مجھے اس حال میں دیکھو گے. کبھی سوچو میرے بھائی کہ اللہ کے نبی کے قریب جگہ ملی, بازو جگہ ملی ان دونوں کو, اور ان کو ہمارے سامنے گالی دیتے ہیں. اے ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں, اور اے ابو بکر تو میرا وہ امتی ہے جس کو اللہ کہے گا کہ اے ابو بکر تو جس دروازے میں سے چاہے چلا جا. اے ابو بکر یاد رکھ, حجت الوداع میں کہہ رہے ہیں, حجت الوداع میں کہہ رہے ہیں, اے ابو بکر یاد رکھ میں نے اس امت کے کسی فرد کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھا, میں نے سب کے احسان چکا دیے سوائے میرے ابو بکر کے, کہ قیامت میں میرا اللہ میری طرف سے میرے ابو بکر کا احسان چکائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اے عائشہ آسمان پر تارے دیکھتی ہے؟ کہا ہاں اے رسول اللہ دیکھتی ہوں. کہا جتنے تارے ہیں اتنے میری عمر کی نیکیاں ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا چہرہ چھوٹا ہو گیا. اللہ کے نبی مسکرائے, بولے اے عائشہ کیا بات ہے, ذرا دل میں تکلیف پہنچی؟ تو وہ خاموش ہو گئی. بولا میں جانتا ہوں تو تیرے باپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا یہ پورے تارے ایک جب گئے جمع کر دو, میرے ابو بکر کی ایک نیکی ہے. ایسے ابو بکر کو گالی دیتے ہو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن ستا رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, ان کے کرانے کی آواز رات میں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے عشاء کے وقت, آواز سنی بلال رضی اللہ کے کرانے کی, دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق کے گھر پہ دستک دیتے ہیں. کہا اے ابو بکر جاؤ اور میرے بلال کو چھڑا لاؤ. آپ بغیر کرتے کے گرمی کی حالت میں صرف تہبند پر تھے, پلٹے گھر کے اندر کرتا پہننے, ہاتھ پکڑ لیا رسول اللہ نے. کہا نہیں ابو بکر میرے بلال کو چھڑاؤ. ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ میرے نبی بڑے بے چین ہیں, اسی حالت میں دوڑتے ہوئے اس مالک کے پاس گئے. کہا مجھے ایک غلام چاہیے. اس نے سارے بڑے ہٹے کٹے غلاموں کو ٹھہرا دیا. کہا اس کا 100 درہم, اس کا 10 درہم, اس کا 200 درہم. انہوں نے کہا مجھے بلال چاہیے. اچھا مالک سمجھ گیا آزاد کرانے آئے ہیں. کہا 5000 درہم. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں راضی ہوں 5000 پر. مالک کہتا ہے ابو بکر صدیق کیا ہو گیا ہے, بلال نہ کام کے قابل ہے, بیمار ہے, زخمی ہے, ہتے کٹوں کو میں 200 میں 500 میں چھوڑ رہا ہوں, 10 گنا قیمت بڑھا کر کہہ رہا ہوں, تو پھر بھی انہیں لے جائے گا. ہمارے امیر المومنین ابو بکر کہتے ہیں آج میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بلال ہے, تو اگر آج ابو بکر سے یمن کا ملک خریدنے کو کہتا تو وہ خریدتا میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے, بلال لے جاتا یہاں سے. ایسے ہمارے صحابی کو گالی. ارے آپ کہتے ہو غدیر خم میں اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کیا کہ وہ خلیفہ بنے. اگر یہ بات درست ہے میرے بھائی, صحیح بخاری, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں کافی بیمار ہیں, نماز کی امامت کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ نے کہا ابو بکر کہاں ہے, ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ امامت کرے, وقت کے رسول کی موجودگی میں ابو بکر نماز کی امامت کر رہے ہیں. اس سے بڑا موقع کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت کروا دیتے. یہ پورے واقعات آپ لوگ کبھی غور کر کے دیکھو میرے بھائی, کہ کوئی آپ کے صحابہ کے بارے میں آپ کے دلوں میں دشمنی بٹھا رہا ہے, کہ آپ کے صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے. ارے ہمارے صحابہ کے بارے میں قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا کہ وہ لوگ تھے جو گزر گئے, تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, نہ تمہارے بعد والوں کو تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرتبہ ایک ادھر کے گھر والی ایک لڑکی میرے آفس پر بات کرنے آئی, بولی کہ نہیں ہم لوگوں کو آپ پر اعتراض ہے, آپ لوگ علی رضی اللہ عنہ کو آخری مرتبہ دیتے. میں بولا مرتبہ نہیں دیتے بھائی, ہمارے ہاتھ میں ہی کیا ہے, ایک تاریخ ہو گئی, اب میرے ہاتھ میں کیا ہے ان کو پہلا خلیفہ, اب آپ اور میں کیسے بنائیں گے. میں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, میں نے آپ لوگ ان کو آخری مرتبہ دیتے ہو. بھائی آخری خلیفہ رہنے سے کیا ہوتا ہے, میں آپ لوگ ان کی عزت نکال دیا, فضیلت ختم کر دیے. میں بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے کہ آخری نبی تھے؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے فضیلت ختم ہوئی. قرآن بدل گئی. میں ان کو بولا ارے بیچارے علی رضی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن رہنے کی بات تھی, ارے حافظ قرآن تھے. میں نے بولا پھر آپ جب بول رہے ہیں کہ قرآن بدل گئی وہ تو آخری تھے, صحیح کر لینا تھا. میرے ساتھی کو بولا بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آخری دن لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ کافی لوگ تھے لڑنے والے؟ ارے کوئی بھی نہیں تھے ان کے ساتھ لڑنے, اکیلے لڑ رہے تھے. میں بولا نہیں نہیں بھائی بہت لوگ تھے ان کے ساتھ. نہیں نہیں نو تاریخ کو پورے لوگوں کی شہادت ہو گئی, صحیح کی غلط؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 72 لوگ گئے تھے, پورے شہید ہو گئے, دسویں دن کون بچے تھے صرف؟ جواب دو بھائی, یہی بات سنے نا, آخری جنگ لڑ رہے تھے وہ, کوئی اور ان کے ساتھ ہی نہیں تھے ان کے ساتھ. میں اس کو بولا کہ تھے, وہ بولا کہ نہیں تھے. میں بولا پھر تھے؟ پھر بولتا کہ نہیں تھے. میں نے بولا جب نہیں تھے تو ایک بات بول میرے بھائی, تم لوگ یہ جو سنا رہے ہیں تیر ایسا اٹھی تلوار وہاں سے چلی یہ ایسا ہوا, میں بولا آپ کے والد صاحب جھاڑ پہ بیٹھ کے لکھ رہے تھے. ارے تو ہی مجھے منوا رہا میرے بھائی کہ تھے ہی نہیں کوئی بھی, تو گواہ کون ہے اس کے؟ اللہ کی قسم ہے ہم ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے ہزاروں مرتبہ قربان ہونے تیار ہیں, لیکن کوئی کہے کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے برابر ہے تو جان لو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہمارے نبی پہ سے 100 بار قربان ہونے کے لیے, 1000 بار کروڑا بار قربان ہونے کے لیے پیدا کیا. اللہ کے بعد سب سے بڑے کوئی ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے بڑے اور سب سے عزت دار مانتے ہیں, ان کے مقابلے میں ہم کسی کو بھی نہیں ٹھہراتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو ہم دل و جان سے اپنے ماں باپ سے اپنی خود کی عزتوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں. ہمارے جیتے جی کوئی ان پر نظر ڈالے ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے اس چیز کو انشاءاللہ. عظمت صحابہ کیا ہے؟ ایک آیت آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہو جائے گی کہ اللہ نے ان کی کتنی بڑی عظمت دی ہے. ایک تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 جس میں اللہ نے کہا جو سب سے پہلے ایمان لائے مکے میں, سب سے پہلے اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق, بی بی خدیجہ, بی بی سمیہ, عمار بن یاسر, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر ابن خطاب, عثمان ابن عفان, یہ پورے شامل ہیں. وہ جو سب سے پہلے لائے, پھر ان کو دیکھ کر لائے, پھر جو ہجرت کیے, جو مہاجرین کی مدد انصار کیے مدینہ کے صحابہ, اور جو لوگ قیامت تک ان کی طرح ایمان لائیں گے اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے مسلمانوں سورہ فاتحہ کو پڑھ پڑھ کر جھگڑتے ہو, اہدنا صراط المستقیم کی اس میں دعا سکھائی کہ اے اللہ ہدایت دے صراط مستقیم کی, تو سن لو صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. اگر تم لوگ ایمان لاتے ہو جس طرح یہ سب ایمان لائے ہیں, فقد اہتدوا, تو تم لوگ ہدایت پر ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا, انما ہم فی شقاق, تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے, گروہوں میں بٹ جاؤ گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس صورت میں اللہ کافی ہے سننے والا اور علم رکھنے والا. اللہ نے آپ کے میرے ہدایت کی شرط کیا لگائی؟ صحابہ کی طرح ایمان لانا. اور یہ کہتے ہیں سارے کے سارے صحابہ مرتد اور کافر ہو گئے. اللہ نے سورہ نصر نازل کیا, خلیا یول کافر ان کے بعد والا سورہ, سورہ نمبر 110. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں نبی لوگ کس طرح اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں اسلام میں سب کو داخل کر رہا ہے یا سب کو باہر کر رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ اپنے صحابہ کی عزت بچانا چاہتے ہو تو علامہ اقبال کا ایک شعر کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. علامہ اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا, سبق پھر پڑھ ابو بکر صدیق کا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, شجاعت کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
آج کی ہماری جو اگلی نشست ہے وہ ہے سوالات و جوابات کی نشست۔ اس سے پہلے کہ میں سوالات و جوابات کی نشست کو شروع کروں، میں اس کے چند اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا میرے سامنے والے مائک سے، اور دوسرا بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا، تیسرا پھر بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا میرے دائنے ہاتھ کی طرف والے مائک سے، اور پھر بہنوں کی طرف سے سوال لیا جائے گا۔ اسی ترتیب میں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا نام اور پیشہ بتائیں تاکہ مقرر کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہے، اگر دوسرا دوبارہ سوال کرنا ہو تو دوبارہ لائن میں ٹھہرنا پڑے گا۔ جب آپ کا وقت آئے گا آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال مختصر ہو نہ کہ تقریر۔ تو آئیے آج کا سوال لیتے ہیں بھائیوں کی جانب سے میرے سامنے والے مائک سے۔
السلام علیکم، میرا نام مسیح ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا عمران بھائی سے یہ سوال ہے کہ حیدرآباد میں جو بی کا علم اٹھایا جاتا ہے اور دنیا کے کئی حصوں میں جو ماتم کیا جاتا ہے، اس کا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے؟
بھائی نے سوال کیا ہے کہ حیدرآباد میں جو بی کا علم اٹھایا جاتا ہے اور جو ماتم وغیرہ ساری دنیا میں کیا جاتا ہے، اس کا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے؟ جہاں تک حیدرآباد کے بی کے علم کا تعلق ہے، اس کی تاریخ نظام سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں بی کے علم کو نظام نے شروع کروایا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت یا اس زمانے کے تابعین اور تبع تابعین اور چاروں ائمہ اکرام یا کسی بھی معتبر عالم دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل گناہ ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ ایک تماشا ہے۔ ہم سنیوں کے نزدیک تماشا ہے۔ اب کوئی ادھر کے گھر والا کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کو جواب دے لگا، ہمارے لیے یہ تماشا ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دنیا میں ماتموں کا سلسلہ، موسوی نامی ایک شخص ہے، اس نے ایک کتاب میں تذکرہ کیا کہ ماتم کو روڈ پر لا کر شروعات کروانے میں ایران میں سب سے پہلے انگریزوں کا ہاتھ ہے۔ ان لوگوں نے ماتم کے لیے اسپانسرشپس کیا اس زمانے میں، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ یہ قوم کے اوپر ہمارے جیسے ڈسپلن لوگ حکومت کرنا چاہیے، ورنہ جو لوگ اپنے آپ کو مار کر خون نکالتے ہیں یہ لوگ باقی لوگوں کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ تماشا شروع کیا گیا، ورنہ یہ جو ماتم کرنا ہے یا اس طریقے کا جو ماتم ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید یا احادیث سے نہیں ملتا۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک دل کو ہلا دینے والی چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے، لیکن ہمارے دین میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلی ہی شہادت نہیں ہوئی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جب وہ شہید ہوئے تو ہندا نے ان کے کلیجے کو نکال کر، دل کو نکال کر کچا چبا لیا، ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کا سید الشہید میرے حمزہ ہیں، اللہ کے نبی سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اور آپ کسی اور کو کہتے ہیں؟ اسلام میں ماتم منانے کا کوئی اگر تصور ہوتا تو اللہ کی قسم ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے دن پر سب سے بڑا ماتم مناتے ہیں۔ تو اس کا کوئی تصور اسلام سے بالکل نہیں ہے، اور اس چیز کو تمام اکابر علماء نے رد کیا ہے، یہاں تک کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ابن تیمیہ نے مناج السنہ میں نقل کیا ہے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کئی جگہ کئی علماء نے نقل کیا ہے کہ اکثر وہ کہتے تھے کہ رافضی کافر ہے، جو ان کو کافر نہ مانے میری نظر میں وہ بھی کافر ہے۔
اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جاتا ہے۔
السلام علیکم، میرا نام اسکیہ ہے اور میں ہاؤس وائف ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کے خلاف بولنے سے اسلام سے باہر ہو سکتے ہیں کیا؟
بہن نے سوال کیا ہے کہ صحابہ کے خلاف بولنے سے اسلام سے باہر ہو سکتے ہیں کیا؟ صحابہ کے خلاف بولنا گناہ کبیرہ ہے، اس کو کسی بھی عالم نے اسلام سے باہر ہونا نہیں مانا، لیکن علماء کہتے ہیں جو مسلمان صحابی کے خلاف بولتا ہے دراصل وہ نبی کی تربیت پر تہمت باندھ رہا ہے۔ چونکہ تیرا صحابہ کے خلاف بولنا نبی کی تربیت پر الزام لے جاتا ہے، اس بنیاد پر تو اسلام سے باہر ہو سکتا ہے۔ امید میری بہن کا جواب مکمل۔
اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔
السلام علیکم، میرا نام سید ظفر ہے۔ عمران بھائی سے میرا سوال ہے، کیا قدافی، محمد مرسی، بشار الاسد آیت الخومی کے چیلے ہیں؟
بھائی نے سوال کیا ہے، کیا لیبیا کا جو معزول صدر جس کو قتل کر دیا گیا، کیا وہ آیت اللہ خمینی کا چیلا تھا؟ کیا محمد المرسی جو مصر کے صدر تھے، کیا وہ اس کے چیلے تھے آیت اللہ خمینی کے، اور کیا بشر الاسد ان کا چیلا ہے؟ جہاں تک محمد المرسی کا تعلق ہے، ان کا تعلق سنی جماعت سے ہے، یہ ان کے چیلوں میں سے نہیں آتے. اور جہاں تک لیبیا کے غدافی کا اور بشار الاسد کا تعلق ہے، یہ ہمارے سنی گھر کے نہیں ہے بلکہ سنی گھر والوں کو قتل کرنے والوں میں سے ہے. امید میرے بھائی کا جواب ہو.
اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا.
السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے برادر، میں پیشے سے ٹیچر ہوں. الحمدللہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اچھا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ایک تاریخ آپ نے ابن کثیر رحمتہ اللہ کی بتائی، اس کے برخلاف دوسرے قسم کی تاریخ جو ہمارے پاس مشہور ہو چکی ہے، ان دونوں میں سے کیسے ایک عام آدمی کو سمجھایا جائے کہ ابن کثیر کی تاریخ صحیح ہے اور دوسروں کی غلط؟
ماشاءاللہ بہن نے بہت اچھا سوال کیا کہ یہ جو تاریخ میں نے ابھی پوری بتائی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کیسے یہ ہم سمجھائیں کہ یہ تاریخ صحیح ہے اور وہ تاریخ غلط ہے؟ تو میں نے جیسے بتایا میری بہن، جو دوسرے لوگ تاریخ بیان کرتے ہیں بنیادی طور پر مقتل الحسین نامی یہ کتاب، جو 14 کتابیں 14 الگ مورخین نے لکھی، ان کتابوں سے لیتے ہیں جن میں کہ 9 ضائع ہو چکے ہیں، 5 بچ گئے ہیں. ابو مخناف کی کتاب بچ گئی ہے، اور بالازری کی کتاب بچ گئی ہے، دیناوری کی کتاب، ابن حتم کی اور ابن سعد کی کتاب بچ گئی ہے. یہ پانچوں کے بارے میں اکابر ہمارے علماء کہتے ہیں یہ لوگ فارس کے تھے، ان میں سے ایک بھی عرب نہیں تھے، اور ان لوگوں نے جو بھی روایتیں کی ہیں وہ روایتوں کے دلائل نہیں ملتے، جبکہ یہاں پر جو بھی تاریخ ان کتابوں میں آئی ہے صحابہ تابعین ائمہ اکرام سے یہ پوری تاریخ نقل کی گئی ہے. اور ہمارے سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہمارے جو اکابر ہیں، جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل جو لکھی گئی، موتا امام، یہ تمام اکابر لوگ، کوئی بھی اس تاریخ کی تصدیق نہیں کی ہے. تو یہ بات کافی ہے کہ ہمارے اکابر علماء اس کی تصدیق نہیں کی ہے، یہ صحیح ہے. دوسری چیز، ہم سنی مسلمان کوئی بھی چیز کو صحیح ماننے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دیے گئے 5 بنیادی اصولوں کو فالو کرتے ہیں. اتصال السند، عدل، ضبط، شاذ نہ ہو، علت نہ ہو. اتصال السند کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث آتی ہے، کوئی بھی واقعہ آتا ہے، تو تحقیق کرتے ہیں کہ کیا واقعہ انہوں نے ان سے سنا کہ نہیں سنا، سنا کہ نہیں سنا، اور اسے پورا اس کے اوریجنل سورس کے پاس لے جاتے ہیں. اتصال السند. عدل، یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں ان کے کیریکٹرز کیا تھے، نیک تھے کہ بد تھے، گنہگار تھے، بے نمازی تھے، جھوٹے تھے، کیا تھے، یہ پوری تحقیق کرتے ہیں. تیسری چیز، ضبط، ان کا میموری پاور دیکھتے ہیں. چوتھی چیز، کیا ان میں کوئی ایسی بیماری تھی کہ بات چیت میں کوئی چیز بھول جاتے تھے، یا آج کچھ کہہ دیا کل کچھ کہہ دیتے تھے، یہ تمام چیزوں کا. پانچویں چیز، علت نہ ہو. علت نہ ہو کا مطلب کوئی ایسی بیماری نہیں ہونا جس کی وجہ سے یہ ڈاؤٹ کیا جائے کہ یہ لوگ کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں. یہ 5 بنیادوں پر یہ پوری تاریخ اور احادیث جمع کی گئی ہیں. اس وجہ سے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنے اکابر علماء میں اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، تو جو واقعات میں نے سنا ہے انشاءاللہ وہ غلط نہیں ہے. امید میری بہن کا جواب مکمل.
اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا، میرے سامنے والے مائک سے.
السلام علیکم عمران بھائی، میرا نام اظہر ہے اور میں گریجویشن سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ شیعہ یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن سنی پڑھتے ہیں وہ مکمل نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
آپ نے اگر میری تقریر کے شروعات میں سنا، میں نے اس کتاب میں ایک باب آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا جس میں منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آلریڈی مینشن کر دیا کہ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اصلی قرآن وہ تھا جو حضرت علی نے مرتب فرمایا تھا، اور امام غائب اس کو لے کر آئیں گے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تورات اور انجیل کی جیسے تبدیلیاں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سورہ ایک سورہ جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے، اس طریقے سے یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن میں تبدیلی آ گئی ہے. اور جس طرح آپ اور میں، آپ نے جو سوال کیا، اس میں ایک اور اضافے میں آپ لوگوں کے علم میں دینے کے لیے ایک بات یاد آئی، ہمارے 5 اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ توحید یعنی شہادہ، صلاح، صوم، زکات اور حج. ان کی 5 اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ توحید، عدالت، نبوت، امامت اور آخرت ہے. ہم فروع الدین کس کو مانتے ہیں؟ وہ چیزیں جو اتنی بحث کی نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اسلام کے باہر ہو جائیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی چھوٹا موٹا اختلاف کرتا ہے تو ہم اس کو فروع دین کہتے ہیں، بھائی اتنا اہم نہیں ہے کہ تم اسلام کے باہر ہو جاؤ. ان کے پاس 10 فروع دین ہیں. 10 فروع دین مطلب ایسے اعمال جو تم کو کرنے یا نہیں کرنے سے اسلام کے باہر نہیں کرتے. کرے تو بہت اچھا ہے بھائی، وہ 10 ہیں. وہ 10 کیا ہیں؟ صلاح، صوم، زکات، حج، جہاد، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقہ، اللہ کے راہ میں کام کرنے والوں سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہ فروت دین ہے. کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو چلتا. ہمارے پاس چھ ایمان کی بنیادیں کیا ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 6، سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں چھ بنیادیں آئیں. کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان. ان کی پانچ بنیادیں ہیں. اس کے مقابلے میں تقیہ کے بارے میں اس کتاب میں کے کئی حوالے، اس کتاب میں منظور نعمانی نے کئی حوالے دے کر کہے ہیں کہ امام جعفر صادق سے ان لوگوں نے نقل کیا کہ ایمان کے 10 حصے ہیں، اس میں کے 9 حصے تقیہ ہے. تقیہ کا مطلب ہے تم جب سنیوں سے ملو، غیر ان کے گھر والوں سے ملو، تو اپنے ایمان کو ان کی طرح ہی ظاہر کرو، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ 9 حصے ہیں 10 میں کے ایمان کے. دوسرا ہے تبرہ. تبرہ کا معنی ہے اگر تم نے ہم لوگوں سے ملتے وقت اگر وہ لوگ آپ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کیے، وہ خاموش ہو گئے، اکیلے میں جائیں گے تبرہ کریں گے، ان کا نام لکھ کر پیروں میں ڈالیں گے، کئی گالی گلوچ کریں گے ان کو، تبرہ، نجات دلانا اپنے آپ کو. تکینت. تکینت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پڑھ کر سنایا کہ جب تک اماموں پر ایمان نہیں لائے، ان کے نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں، اتنا برایا بھی کرے تو کوئی بات نہیں، اماموں کو مانے چھٹ جاتے. متا بتا دیا. چوتھا زیارہ کیا ہے؟ کربلا کا مرتبہ کعبے سے زیادہ ہے، کربلا کی فضیلت، وہاں پہ زیارت کرنا ضروری ہے. پانچ ان کے ایمان کے اراکین ہیں. اور 12 امام یہ لوگ جو مانتے ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولادوں میں سے مانتے ہیں. ہمارا ایک اور سوال ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی تھے کہ نہیں تھے؟ بڑے کون تھے، چھوٹے کون تھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، تو 12 امام ان کے بیٹوں میں سے کیوں نہیں ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ہی کیوں ہیں؟ تو ہم کو پتا چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ تھی، ایک وائف تھی، ایک بیوی تھی ان کے، جس کا نام سہر بانو تھا. یہ بیٹی تھے یزد گرد بادشاہ کے ایران کے، جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کے فتح کے وقت ڈیفیٹ دیا گیا تھا. اب جو پورے 12 امام ان لوگوں نے لیے ہیں، اسی بیٹی کی نسل سے جو آئے ہیں یزد گرد کے، اس بیوی کی نسل سے جو آئے ہیں ان کو ہی لیے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آپ کے امام کیوں نہیں بنے، جبکہ وہ پہلا حق رکھتے ہیں، وہ بڑے بھائی ہیں. اور یہ 12 امام میں کہ 11 اہل بیت ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت سے، ہم ان کو امام نہیں، اہل بیت میں سے مانتے ہیں. یہ 11 کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اہل بیت مانتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت مانتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم علی بن حسین جس کو زین العابدین کہتے ہیں ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم محمد بن علی جس کو امام باقر مانتے ہیں ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم ان کے اولاد جعفر صادق کی اولاد موسیٰ کاظم کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم اس کے بعد موسیٰ رضا کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم اس کے بعد محمد تقی کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم علی نقی کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم حسن العسکری کو اہل بیت مانتے ہیں، یہ 11 کو اہل بیت مانتے ہیں. 12ویں جو ان کے امام غائب ہو گئے، اس کی کہانی ان لوگوں نے اس میں گڑھی کہ حسن العسکری رحمتہ اللہ علیہ کو اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے جب نکاح کیا، بڑے دنوں کے بعد جب اولاد ہوئی تو انہوں نے اولاد کے ہونے کا ذکر کسی کو نہیں کیا. وہ بچہ جب 5 سال کا ہو گیا، 5 سال کی عمر میں وہ بچہ اصلی قرآن مجید کو لے کر غائب ہو گیا. قیامت آنے کے وقت پہ وہ وہاں سے نکل کر آئے گا. جب تک یہی ہمارے امام غائب ہیں، امام الزماں ہیں، زماں زمانے کو بولتے، امام الزماں. ہمارے سنی گھروں میں کوئی بھی باہر سفر پہ گیا تو امام ضامن جو باندھتے وہی امام الزماں حفاظت کرتا بول کے باندھتے. میرے بھائی،
اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فردوس ہے، میں جامعۃ البنات کی طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں تخلیق کی کیا اہمیت، کیا حقیقت ہے، اور اسلام کی نظر میں اپنے علماء و بزرگوں کی تخلیق کرنے والا بہتر ہے یا قرآن؟
بہن ماشاءاللہ آپ اپنے آپ کو جامعۃ البنات کی طالبہ بتا رہی ہیں، لیکن مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کو علمی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک مسئلے پہ جہاں پہ ہم سنی ایک جگہ جمع ہونا چاہ رہے ہیں وہ اختلافی سوال کریں.
نہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ تخلیق جائے.
ارے چھوڑو بہن، بات آپ کو میں باہر کے دشمن کی بتا رہا ہوں، پھر گھر میں لڑکے مریں گے بول رہے ہیں.
اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا.
السلام علیکم، میرا نام محمد آصف ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں اسی گوڑے سے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں سنیوں کے، لیکن یہ عقیدے میں الگ ہے، हमें बताइए कि इनको पहचाने कैसे कि ये लोग सुनेंगे।
भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। भाई ने पूछा है कि कई बार ये लोग हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब इतने अकायद के इख्तलाफात हैं तो हम इन लोगों को कैसे पहचाने कि ये लोग अकायद में अलग हैं, हमारे साथ के नहीं है। भाई सवाल कर रहे हैं कि ये लोग हमारे साथ उठते बैठते हर चीज करते, मगर हम पहचान नहीं सकते ये सब अकीदे हैं, इनको कैसा पहचानना है, इन्होंने अकीदे के है बोल के? आसान है, मुहर्रम में क्या करते देखो, अबू बकर उमर का नाम लिए तो क्या करते देखो, समझ में आता।
अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफा है।
अस्सलाम वालेकुम।
मैं ये जानना चाहता था कि आप लोग जो है,
भाई आपका प्रोफेशन बताएं।
मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही एक वन साइडेड से बातचीत चल रही है शियाओं के खिलाफ। एक शिया आलिमों को भी क्यों नहीं रखते आप लोग? अच्छी गुफ्तगु हो जा
सकती
है। अब जैसे कि मंजूर नुमानी साहब है और ये पूरे जो है हमारे को ऐसा मालूम कि ये अमेरिकन एजेंट तो नहीं है ये जो लड़ा रहा है हमारे को? क्योंकि आयतुल्ला खुमैनी ने ये फरमाते हैं कि आप लोग जो है शिया सुन्नी जो है जो बहसा कर रहे हैं, हाथ छोड़ के पढ़ना या हाथ बन के पढ़ना, जबकि
अभी आप लेक्चर दे रहे हैं, आप कंसर्न बताइए, लेट मी आंसर दैट। देखिए सुनिए सुनिए एक मिनट,
जबकि दुश्मन
आप अपनी बात
करना चाह रहा है,
आवाज कम कर दो उनकी,
दुश्मन
बस भाई साहब अभी आप जज्बाती हो जा रहे हैं। एक सेकंड, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को बयान करने की अच्छी आदत है। एक मिनट, मैंने एक मिनट, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आपने एक चीज, अरे मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो मेरे भाई, आपकी बात सुन लिया, मुझे बोलने दो। अब आज तक जब हमारे सहाबा को गिनने की मजलिसें रखी गई, हमारे कोई सुन्नी अकाबिर उलेमा को बुलाया गया वहां पे? आप जब वहां पे हमारे अकाबिर उलेमा को बुलाना शुरू कर देंगे हर मजलिस में, हमारी हर इस मजलिस में आप लोगों को बुलाना शुरू कर।
अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम अतिया है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। मेरे एक सर है एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो गैर मुस्लिम है। उन्होंने एक बड़ा अजब सवाल मुझसे पूछा, मैं उसका जवाब नहीं दे सकी। उनका ये सवाल था कि करबला के मैदान में हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अनु जब गए तो जंग के दौरान सिर्फ जेंट्स जाना चाहिए, क्यों औरतों को बच्चों को साथ में लेके गए? गलती तो तुम लोगों की भी है, उन लोगों ने ये कर दिया, ऐसा उन्होंने सवाल किया।
जी बहन माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छा एक अहम सवाल किया इस मौजू पर। बहन माशाल्लाह, अगर आप मेरी तकरीर को थोड़ा सा तवज्जो से सुन रही थी तो आप देखिए, मैंने बताया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब कूफा जा रहे थे, कहीं से भी उनका इरादा जंग करना नहीं था। उन कमबख्तों ने उनके लिए जंग के हालात पैदा कर दिए। वो तो सिर्फ चाहते थे कि चूंकि खतूत आए हैं, वो लोग बुला रहे हैं, मेहमान नवाजी करेंगे, इस बुनियाद पर वो यहां से गए थे। जब वहां पर गए तो उन कमबख्तों ने धोखा देकर आपको शहीद कर दिया। उम्मीद मेरी बहन आपका जवाब।
अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा।
मेरा नाम हसीब अहमद है, मैं एक रियल स्टेट का एजेंट हूँ। इमरान भाई से ये सवाल है मेरा कि कल मौलाली से मेरी वापसी हो रही थी ऑटो से, तो ऐसी ऑटो वाले से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्हें यह बताया गया उसका बचपन पूरा मौलाली में गुजरा। तो वो जब बचपन उसका गुजरा उसमें, तो उसमें बहुत सारे चीजें बता रहा था उन्हें, सहाबी और सुन्नियों के बारे में बहुत गंदे गंदे बातें बता रहा था। तो ऐसी वो बातों में तो मैं ऐसी एक ये भी सवाल करा, बात बताया हमें कि शिया लोगों में ये एक ऐसा साल में एक कोई दिन आता जिसमें सर्कल बनाया जाता और उसमें चावल डाला जाता और तीन बकरे उसमें छोड़े जाते, वो तीन बकरों पे हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उनका नाम की तख्ती लिखी जाती, लिखकर उसमें वो लोगों को बकरों पे घोपना शुरू करते। वो लोग जब वो बकरों का खून वो चावल पे गिरता, वो गिरने के बाद वो चावल वो लोग पकाते और उसको तबर्रुक समझ के खाते और बांट के वो सब तकसीम करते। तो ये सब चीजें सही है क्या?
अल्लाह अकबर, मैं तो आपके पूरे वाक्य को दोहराने के लिए भी डर रहा हूं, لیکن بھائی نے جو کچھ کہا ہے کہ جس طرح یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں, مجھے قرآن سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں اللہ نے حکم دیا ہے, کوئی بھی معاملہ تمہارے پاس آئے تو اس کی مکمل تحقیق کر لو اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کرو. تو چونکہ میرے پاس اس کی تحقیق نہیں ہے تو اس بنیاد پہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہوتا ہے, لیکن نہیں ہوتا کہنے کی بھی میرے پاس کوئی دلیل نہیں.
اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے.
السلام علیکم, میرا نام ناز ہے, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ 10th محرم کو شربت بنانا یا اچھا پکوان وغیرہ بنانا کیا بدعت ہے؟
بہن نے سوال کیا ہے کہ 10th محرم کو اچھا پکوان کرنا یا اچھے چیزیں پکا کر کھانا یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مناج السنہ میں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دو لوگ کام کیے, ایک وہ لوگ جو ان کی محبت کی شدت میں باقی کو گالی گلوچ کرے, اور ایک وہ لوگ جو ان کے ساتھ جنگ کیے, ان کے قتل, ان کے گھرانے کے قتل کے وقت پر خوشیاں منائیں, اور یہ دونوں گمراہ لوگ ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ 10 محرم کو آپ روزہ رکھتے. صحیح بخاری, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں, تو انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہودیوں سے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے صحابہ کو فرعون سے آج ہی کے دن آزادی ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پلٹ کر کہا کہ اگر یہ بات ہے تو تم سے زیادہ میرا رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے, اگر تم ایک روزہ رکھتے ہو تو میں دو روزے رکھوں گا. اور پھر بعد میں صحیح بخاری میں ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محرم کے روزے رکھنا چھوڑ دیے, لیکن امت کے حوالے کیا کہ تم چاہے رکھ لو چاہے چھوڑ دو تمہاری مرضی ہے, لیکن اگر ہم رکھیں گے تو دو روزے رکھیں گے ایک نہیں رکھیں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مشابہت مت کرو, اگر وہ ایک رکھتے ہیں تو تم دو رکھو, 9 اور 10 کا رکھیں گے یا 10 اور 11 کا رکھیں گے. اور اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر دن تمام میں شربت پینے کا کھانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. میری بہن, امید آپ کا جواب ہو گیا. آپ خود اب دلیل بنا لے سکتی ہیں کہ نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو, ہم خوشیاں منا رہے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے.
اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے.
میں اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں اور عام مسلمان کو 4 شادی کرنے کا حکم ہے. یہ بات کو لے کے کئی لوگ بحث کرتے ہیں, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے کو معلوم ہے لیکن لوگوں کو کیسا بتائیں گے کیسی وقت کرے شادی, کس وقت کرے اور کیسے لوگوں سے کرے؟
میرے بھائی نے ایک سوال کیا ہے, پھر سے میں یاد دلانا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ آج کے عنوان پر ہم زیادہ سوالات کریں, لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے میں اس کا ایکسیپشن بنا کر جواب دے رہا ہوں.
نہیں, ایک منٹ, میرے کو بھی نان مسلم کو بتانا ہے کہ ایک چھوٹا سا شارٹ.
نہیں, آپ سنڈے کو آئیے ایریا کو اس کے جواب کے لیے انشاءاللہ, لیکن میں جیسا بتا رہا ہوں یہ پروگرام ہم ایک مخصوص دوسرے کانسیپٹ پر ارینج کیا ہے. تو اب آپ کا سوال اس ٹاپک کے باہر ہے.
لیکن وہ لوگ کیا ہے,
آپ کے سوال کی میں قدر کر رہا ہوں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کا سوال غیر ضروری ہے. میں جانتا ہوں کہ غیر مسلمان یہ سوال کرتے ہیں, لیکن آج ہم جو ٹاپک لیے ہماری ٹاپک کچھ اور ہے, تو تھوڑا سا آپ سمجھو اس ٹاپک سے مواد جو مل سکتا ہے وہ لیجئے اس وقت. لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہے, میں پھر بھی جواب دے رہا ہوں. بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ نے جب عام مسلمان کو صرف 4 شادیوں کی اجازت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے شادیوں کی اجازت کیوں دی؟ سب سے پہلی چیز, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں اللہ نے کہا یہ بندوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر سوال کرے, یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ بندوں کے معاملات کے سوالات کرے ان کو. پہلی چیز ہمارے ایمان کا حصہ. چونکہ غیر مسلم پوچھا, اس کو بتائیے کہ اسلام میں شادی صرف مزے لوٹنے کا نام نہیں ہے, مرد پر ذمہ داری کا نام ہے. اللہ تعالیٰ یہ احساس کائنات کو دلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم کو 4 شادیوں کی اجازت دیا, تم لوگ ایک میں ہی پریشان ہو جاتے, میرے نبی کہتے پکے ہیں, دیکھو ایک اللہ کی طرف سے کہ 11 کو بھی کرے تو پورے 11 مطمئن اور راضی ہے اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ بلند کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ تم نے بہتر ہے سب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب اگر کوئی مرد اپنے آپ کو اچھا مرد ثابت کرنا چاہتا ہے تو 4 کر کے بتائے.
اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام فیصل خان ہے, میں کنسٹرکشن فیلڈ کا ہوں. میرا یہ سوال ہے عمران بھائی سے کہ نا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نافرزند ہے, کیا انہوں نے وہ حق پر تھے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ لعنت بھیجتے تھے, یہ کیا صحیح ہے یا بتا؟
بھائی نے سوال کیا ہے کیا یزید بن معاویہ حق پر تھے کہ نہیں تھے اور یہ لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجتے ہیں. جہاں تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے ان پر لعنت بھیجنے والے پر لعنت ہے, کیونکہ پورے ہم سنی متفق ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سگے سالے ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں, وقت کے کاتب وحی ہیں, ان کی کئی فضیلتیں آئی ہیں. ان کے تک بالکل مسئلہ کلیئر. یزید بن معاویہ کا مسئلہ ایک عام بات جو سمجھ میں آتی ہے, اگر وہ وقت کے حاکم تھے تو ان کی ذمہ داری تھی سب کی حفاظت کرنا. ان کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا جو نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ہمارے علماء سے بھی یہ سوال کیا گیا, اگر میں کچھ جواب دوں تو میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. یہ سوال جیسا آپ مجھ سے کر رہے ہیں, میں بھی ریسرچ کیا اس کے اوپر کیا ہے. جب علماء کا ریسرچ آیا تو علماء کا ایک ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, صحیح بخاری جلد نمبر 4, اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک دودھ بہن کے گھر گئے ہوئے تھے, وہاں پر آپ آرام کر رہے تھے, آرام سے آنکھ بند کر کر لیٹے تھے, اچانک اٹھے, مسکراتے ہوئے اٹھے. دودھ بہن نے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ کی مسکراہٹ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے بعد جو پہلا لشکر کھنستن دنیا پر حملہ کرے گا میں اس لشکر کے جنت کی بشارت دیتا ہوں. پھر لیٹ گئے, پھر مسکرا کر آنکھ کھولا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے بعد بھی ایک لشکر جائے گا, جو لشکر یہ دوسرا لشکر رہے گا میں ان کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دیتا ہوں. وہ دودھ بہن نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, کیا میں پہلے لشکر میں شامل ہوں؟ کہا ہاں تو اس میں شامل ہے. کہا کیا میں دوسرے میں شامل ہوں؟ کہا کہ تو اس میں شامل نہیں ہے. یہ خاموش ہو گئیں. بعد میں تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غائب اس طرح ظاہر کرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جب یہ پہلے لشکر میں جائے گی تبھی مر جائے گی, دوسرے لشکر کے جانے تک یہ زندہ نہیں رہے گی. اللہ کے نبی نے کہا پہلے میں رہے گی, دوسرے میں نہیں رہے گی. ماشاءاللہ. اب ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں, میری تحقیق نہیں ہے, علماء کی تحقیق ہے. کون سے علماء بتاتے ہیں؟ ابن حجر الاسقلانی. کون بتاتے ہیں؟ امام ذہبی بتاتے ہیں. امام ذہبی, ابن تیمیہ, امام اسقلانی, ابن حجر الاسقلانی وغیرہ کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو پہلا معرکہ ہوا اس میں یزید بن معاویہ سپہ سالار تھے, اور ان کے ساتھ جو لوگ شامل تھے اس میں ابو ایوب انصاری تھے, اس میں عبداللہ بن زبیر تھے, اور اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. چونکہ یہ حدیث سامنے آئی اور ان کے اتنے عجیب و غریب معاملے کا معاملہ آیا کہ حسین رضی اللہ کا قتل بھی انہی کے خلافت میں ہوا, تو سنی علماء ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل, امام غزالی, شیخ عبد القادر جیلانی, اکابر, یہ علماء کا ہم اہل سنہ والجماعت سنیوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم یزید کو نہ ولی مانتے ہیں نہ ہم اس کو کوئی نیک آدمی مانتے ہیں, ہم اس کو بس کہتے ہیں صحابی کی اولاد ہے, اس کے اوپر ہم لعنت نہیں بھیجتے کیونکہ وہ کافر نہیں ہے, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں, اللہ جو چاہے اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, یہ اہل سنہ والجماعت کے اکابر کا ہے. اس نے گناہ کیا ہے, اللہ اس کا معاملہ کرے گا, اور کوئی دنیا کا سنی اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا جو اس بات پر خوش ہو کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے قتل کیا اور ہمیں سکون اور خوشی میسر ہوئی. ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ہمارے سارے خاندان قربان ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے علماء کی نصیحت ہے. واللہ اعلم, آپ لوگوں کی مرضی.
جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم. ہمارا نام رضیہ بیگم ہے, ہم ایک ٹیچر ہیں. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. وہ شہادت کے دن کربلا میدان میں جو مٹی ہے وہ لال ہو جاتی ہے بول کے سننے میں آ رہا, صحیح ہے یا غلط ہے؟
بہن نے پوچھا ہے کربلا کے میدان کی مٹی لال ہو جاتی ہے, صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہن انشاءاللہ جب میں کربلا جا کے آؤں گا اس کے بعد بتاؤں گا. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.
صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ, ادوبے صحابہ کے سینے جلاؤ, صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ, ادوبے صحابہ کے سینے جلاؤ, صحابہ کی عظمت.
اصحاب محمد حق کے ولی, بو بکر عمر عثمان علی.